أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الكفر على أربع دعائم على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق فمن تعمق لم ينب إلى الحق ومن كثر نزاؤه جهل دام عماه عن الحق ومن زاغ ساعت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة وسكر سكر الضلالة ومن شاق وعرت عليه طرقه وعزل عليه أمره وضاق عليه مخرجه والشك على أربع شعب درود پڑھیے محمد و آل محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی فرمان نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 31 کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. اس میں حضرت کا ارشاد ہے کہ کفر چار ارکان پر استوار ہے, کفر کے چار ستون ہیں. اگر باری باری سب کے موبائل بولیں گے تو مجلس بار بار متاثر ہوگی, ایک ہی دفعہ چیک کر لیں.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت
یا رسول اللہ. موبائل نکال کے چیک کر لیں, اگر بجانا ہے تو ایک ہی دفعہ سارے بجا لیں تاکہ والے اس سے پہلی حکمت میں, حکمت نمبر 30 میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایمان کی حقیقت بیان فرمائی ہے اور ایمان کے چار ستون ذکر فرمائے ہیں. پہلا ستون صبر ہے, دوسرا یقین ہے, تیسرا عدل اور چوتھا جہاد ہے. اور اسی خطبے کا دوسرا حصہ ہے جسے مرحوم سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے الگ حکمت کے طور پر نہج البلاغہ میں درج فرمایا ہے, جبکہ یہ اسی فرمان کا حصہ ہے, اسی کا ایک پیراگراف ہے. ایمان کے چار رکن بیان کرنے کے بعد فرمایا کفر کے بھی چار رکن ہیں. گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا تھا کہ ایمان کے مقابلے میں قرآن مجید میں تین حالتیں ذکر کی گئی ہیں, فسق, فجور اور کفر. البتہ باقی حالتیں بھی ہیں جو انہی کے تحت آ جاتی ہیں, یا فجور کے تحت ہیں, یا فسق کے تحت ہیں, یا کفر کے تحت ہیں. جس طرح نفاق ہے, منافقت, یہ بھی ایک حالت ہے ایمان کے مقابلے میں, لیکن وہ کفر کے زمرے میں ہی آ جاتی ہے. چھپے ہوئے کفر کو منافقت کہتے ہیں. کفر کھلا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا پنہان ہوتا ہے, زیر زمین ہوتا ہے, اس کو منافقت کہتے ہیں یا نفاق کہتے ہیں. الگ سے بھی علماء کفر کی اقسام ذکر فرماتے ہیں, کفر خفی و کفر جلی, جیسے شرک ہے, شرک جلی و شرک خفی. یہ کفر کی کیٹیگریاں ہیں, کفر کے درجات ہیں. ممکن ہے اثناء گفتگو میں ان حالات کی طرف اور ان صفات کی طرف اشارہ ہو. اس حکمت میں حضرت نے فرمایا کہ کفر کے چار ستون اور چار رکن ہیں. اور جہاں بھی یہ ارکان کفر پیدا ہوں گے، سر اٹھائیں گے، وہاں پر کفر ضرور وجود میں آئے گا. ممکن ہے یہ کسی انسان کے دل میں یہ حالت پیدا ہو جائے، اور ممکن ہے کسی انسان کی زندگی میں یہ حالت پیدا ہو جائے، اور ممکن ہے کسی قوم کے اندر اور کسی ملت کے اندر یہ حالات پیدا ہو جائیں. پہلا رکن تعمق ہے، دوسرا تنازع ہے، نزاع، تیسرا رکن زیغ ہے، وہ چوتھا شقاق ہے. تعمق عمق سے ہے، عین میم قاف گہرائی کے معنی میں ہے. تنازع نزاع سے ہے، جھگڑا لڑائی. زیغ انحراف و کجی ہے اس کا معنی، اور شقاق اختلاف و تقسیم کا نام ہے. پھر حضرت نے ہر ایک کے بارے میں بیان فرمایا ان کے شعبے اور ان کے اثرات، کہ جو شخص تعمق جیسی بیماری میں پڑ جاتا ہے اس کا اثر، فمن تعمق لم ینب الی الحق، وہ کبھی بھی حق کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتا جو تعمق میں، پہلے رکن میں، کفر کے پہلی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے. عمق استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، لیکن کتابی اردو کے اندر، بول چال کی اردو میں ظاہراً سنا نہیں جاتا عموماً، لیکن لفظ استعمال ہوتا ہے، مانوس ہونا چاہیے لفظ عمق آپ کے لیے، طول، عرض اور عمق. اجسام کی خصوصیات میں یہ تین پہلو یا تین بود ہیں. علماء ذکر کرتے ہیں کہ جسم کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر یہ تین خصوصیات موجود ہوں، یا آپ کی بولی میں جو آشنا زبان ہے آپ کی، اس میں کہا جاتا ہے کہ بعض چیزیں ڈائمینشنل ہیں اور بعض نہیں ہیں. میٹیریلسٹک چیزیں ساری ڈائمینشنل ہیں، اور تین ڈائمینشنز ہر جسم کے اندر موجود ہیں. ایک طول ہے اس کا، لینتھ ہے، اور ایک ویڈتھ ہے، اور دوسرا تیسرا ڈیپتھ، گہرائی یا عمق. اب اس حد تک آپ استعمال بھی کرتے ہیں، خصوصاً جو جن لوگوں کا شعبہ ریاضیات ہیں اور جیومیٹری ہے، ان کا ان اصطلاحات سے زیادہ تعلق ہے، اور وہ بہتر سمجھتے ہیں ان سے مراد کیا ہے. ہر جسم کے اندر یہ تین پہلو موجود ہیں، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی. عربی زبان میں اس کو بود کہتے ہیں، اور جمع اس کی ابعاد ہے. اردو میں یا عربی کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ادبی اردو ہے اس میں بود، اور جو علمی اردو ہے، تعلیمی اردو، اس کے اندر ڈائمینشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو والوں نے اپنا نہیں بنایا، ضرورت نہیں سمجھی، جو کام ہوئے ہوئے ہیں ان میں اور مزید کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے. اس لیے اردو دان طبقہ بہت سارے کاموں میں زحمت نہیں کرتا، چونکہ لوگ کر چکے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں، لہذا اردو میں کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اردو زبان محروم ہے، محدود ہے، علمیت سے بھی محروم ہے، معرفت سے بھی محروم ہے. اور ہر جو آج دنیا کے اندر آپ اگر تجربہ کرنا ہے تو آپ انٹرنیٹ آن کر کے اردو ویب سائٹس کھول کے دیکھیں، لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. اور لطیفے بھی وہ جو اگر رومن اردو میں لکھیں تو مزہ کھو بیٹھتے ہیں، ان کو اردو میں لکھ دیتے ہیں. ورنہ آپ چائنا کے اندر جا کے دیکھیں، اپنی زبان کے اندر، چائنی زبان کے اندر تمام علوم، سائنس، ٹیکنالوجی، آئیڈیالوجی، ہر چیز اپنی زبان کے اندر اس قالب میں ڈھالی ہے انہوں نے. اسی طرح آپ ہر زبان میں جا کر دیکھیں، انہوں نے اپنا زبان کو عصری زبان بنایا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وہ زبان زندہ ہے. وہ قوم اپنی زبان میں بہت کچھ سیکھتی ہے، لیکن جو مستعار زبان سے سیکھتے ہیں اور ہر چیز دوسری زبان سے ہم نے سیکھنی ہے، مشکلات میں زیادہ پڑ جاتے ہیں. دین اردو زبان میں منتقل کم کرتے ہیں، اور دوسری زبانوں میں موجود ہے اسی کو کافی سمجھتے ہیں ہم، جس وجہ سے ہم اب خود محروم رہ جاتے ہیں. اگر اصطلاحات دین سے آشنائی نہ ہو، چونکہ یہ امیر المومنین کے فرمان میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یہ لفظ، اور جو امام دین کی زبان پر جاری ہو وہ دین کی ٹرم سمجھی جاتی ہے، اور دیندار کو اپنے امام کی زبان معلوم ہونا چاہیے کہ امام کیا فرما رہے ہیں. ظاہر ہے ہم ان کی زبان سمجھیں گے تو فرمان ان کا سمجھ میں آئے گا، ان کی تعلیم سمجھ میں آئے گی کیا فرما رہے ہیں. اگر ان کے الفاظ کے معنی ہی معلوم نہ ہو ہمیں تو ہم کبھی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، خصوصاً جس طرف وہ ہمیں متوجہ کرانا چاہتے ہیں. کفر کی حقیقت کو سمجھنا مومن کے لیے اشد ضروری ہے، چونکہ کفر ایک بیماری ہے جو ایمان کو کھا جاتی ہے. ایمان کے لیے خطرہ شرک کا ہے کہ کفر کی ہی ایک قسم ہے، فسق کا ہے وہ فجور کا ہے. یہ آفات ہیں جو انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہیں، لگ جاتی ہیں بڑے غیر محسوس طور پر مومن کو اور مومن کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں. شرک کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ خطرہ شرک کا ہے، چونکہ باقی چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں، شرک محسوس نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں اس طرح سے انسان کے دل میں سرایت کر جاتا ہے جس طرح صاف ٹائل پر، ٹائل میں کہہ رہا ہوں ورنہ صاف پتھر ہے اس میں، چونکہ ٹائلیں مومنوں سے زیادہ قریب ہیں اور مومن ٹائلوں سے زیادہ آشنا ہیں، یا جس طرح رگڑا ہوا ماربل ہوتا ہے چمکا ہوا پالش کیا ہوا جس کے اوپر کوئی ناہمواری نہیں ہوتی اور جس کے اوپر گرد و غبار بھی نہیں ہوتا، صاف و شفاف. صاف و شفاف چیز کے اوپر اگر چونٹی رینگ جائے کوئی اثر نہیں چھوڑتی اپنا، چونکہ غبار بھی نہیں ہے کہ اس کے قدموں کے نشان رہ جائیں، چونٹی وزنی بھی نہیں ہے کہ اس کے چلنے سے دھمک پیدا ہو. بس اوقات چلتے ہی کوئی چیز تو آہٹ پیدا ہوتی ہے اس کی چلنے سے، اور آہٹ سن کر انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی جا رہا ہے یہاں سے. چونٹی اتنی ضعیف ہے، بے وزن گزر جاتی ہے لیکن آہٹ پیدا نہیں کرتی، اور گزر جاتی ہے صاف و شفاف جگہ سے قدم کا نشان نہیں چھوڑتی. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ شرک اس طرح سے انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے جس طرح صاف اور ہموار پتھر پر چونٹی چل کے چلی جاتی ہے اور انسان کو محسوس تک نہیں ہوتا، غیر محسوس طور پر گھس جاتا ہے انسان کے دل و دماغ کے اندر، بیٹھ جاتا ہے، گھر کر لیتا ہے. اور ایمان کی جگہ جو سپیس ایمان نے لینی ہے وہ شرک لے لیتا ہے وہاں جا کر. آپ آگاہ ہیں الحمدللہ، تعلیم یافتہ و سوجھ بوجھ والے مومنین کرام، اور آپ میں بہت سارے ممکن ہے ڈاکٹر ہوں یا اس علم سے آشنا بھی تشریف فرما ہوں گے. آج کل ویسے سب آشنا ہیں، ڈاکٹر نہیں مریض تو ہوئے ہیں، اور مریض بھی اپنے آپ کو آدھا ڈاکٹر سمجھتا ہے، اور جو کئی دفعہ مریض ہوا ہو وہ پورا ڈاکٹر. اب باقی مریضوں کا علاج وہ پہلا مریض کرتا ہے، سینئر مریض. مثلا کسی کو ڈاکٹر نے ہارٹ کی دوائی دی ہے، وہ زکام والے کو وہی کھلاتا ہے جا کر کہ میں اسی سے ٹھیک ہوا ہوں، تم بھی یہی کھا لو. بیماریاں جو پھیلتی ہیں دو طرح کے جراثیموں سے پھیلتی ہیں. میں معذرت ڈاکٹروں سے معذرت کر کے کہ ان کی شعبے میں فیکلٹی میں مداخلت کر رہا ہوں، چونکہ وہ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی ہماری فیکلٹی میں مداخلت کرتے ہیں، کبھی کبھی فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. بیماریاں دو طرح کے جراثیم سے پھیلتی ہیں، ایک کو وائرس کہتے ہیں، ہوتے بیماری کے جراثیم ہیں بیماریاں پیدا کرنے والے، چھوٹے حیوانات سنگل سیل یہ بیماریاں ایجاد کرتے ہیں، حامل ہوتے ہیں بیماریوں کے، ان کا کام ہی بیماریاں، اور بڑی ذمہ داری سے اپنا کام کرتے ہیں، بالکل غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے. یعنی جہاں بھی جاتے ہیں بیماری کے اثرات چھوڑ کے نمایاں کر کے بندے کو لٹا کے آتے ہیں، اگر نکلیں گے تو اپنا کام بھرپور کرتے ہیں، بہت چھوٹے آنکھ سے نظر نہیں آتے، ان کو کسی اور وسیلے سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کام بڑا جاندار کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہٹے کٹے تکڑے آدمی کو لٹا دیتے ہیں، بے جان کر دیتے ہیں. ایک کا نام ہے وائرس اور دوسرا ہے بیکٹیریا. یہ دونوں بیماریاں لے کر انسان کے اندر، یا میکروب ہیں، یہ بیماریاں انسان کے اندر منتقل کرتے ہیں، جاندار ہیں. ان کا طریقہ کار ایک جیسا نہیں ہے، مختلف ہے ان کا طریقہ کار. طریقہ کار کے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر میکروب کسی کے اندر داخل ہو جائیں یا بیکٹیریاز داخل ہو جائیں, یہ جا کر انسان کے جسم کے اندر جو غذائیت ہے یا جو انسان کھاتا ہے اس کو چوس لیتے ہیں, یہ کھا جاتے ہیں خود, چوروں کی طرح ہیں. ان کو میں کہوں گا یہ چور ہیں, یہ جاتے ہیں آپ کا خون کھا لیتے ہیں, آپ کے جسم کے اندر مختلف اعضاء و جوارے میں جو کچھ درکار ہوتا ہے, بدن کی ضرورت, وہ بدن تک پہنچنے نہیں دیتے. ان کا یہ کام ہے وہ بدن تک پہنچنے نہیں دیتے, بدن کو نحیف و ناتوان کر دیتے ہیں. بھوک نہیں لگتی, اگر بھوک لگ بھی جائے وہ ہضم نہیں ہوتی, ہضم ہو جائے وہ جسم کو فائدہ نہیں پہنچاتی غذا. لیکن وائرسز اس طرح سے نہیں ہوتے, وہ جاتے ہیں بدن کے اندر گھس کر چوری نہیں کرتے, بلکہ وہ جسم کا سسٹم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, باقاعدہ کنٹرول روم میں جاتے ہیں سیدھا کہ یہ سسٹم بدن کا چلتا کہاں سے ہے, اس کا کنٹرول اپنے اختیار میں لے لیتا ہے, اینن کمپیوٹر وائرس کی طرح. اس لیے اس کا نام میکروب یا بیکٹیریا نہیں رکھا گیا, بلکہ یہ الیکٹرانک فائل ہوتی ہے. پہلے پہلے کمپیوٹر آیا تھا, مجھ جیسے سادہ لو سمجھتے تھے یہ کوئی کیڑا گھس جاتا ہے, اور وائرس سے بچانے کے لیے اس کے اوپر کپڑا باندھ دیتے تھے یا کور چڑھا دیتے تھے کہ میرے کمپیوٹر کے اندر کوئی وائرس نہ چلا جائے. وہ اگر گھس جاتا تھا تو سمجھتا تھا اس کو بھی کلینک لے جانا پڑے گا, ابھی انجیکشن لگوانا ہوگا. لیکن بعد میں سمجھ آ گئی ہمیں بھی کہ نہیں, بتایا کمپیوٹر والوں نے کہ اس کا وائرس ایسے نہیں ہوتا, وہ ایک الیکٹرانک فائل ہو ہی ہوتی ہے, کمانڈ ہوتی ہے, ایک کمانڈ ہوتی ہے, وہ بناتے ہیں بڑی مہارت سے, اور اس کا کام یہ ہے کہ کمپیوٹر کے اندر گھس کر کمپیوٹر کے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. اب جو آپ نے بنایا ہوا تھا فائل وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ کا پروسیسر یہ کام نہیں کرتا, یہ وائرس جا کر بیٹھ کر یہ فرمان دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے. آپ بے شک کی بورڈ آن کر کے جو کمانڈ دیں اس پر کمپیوٹر عمل نہیں کرتا, وائرس کے کہنے پر عمل کرتا ہے. یہ شاید سادہ تر ہو سمجھنا کہ وائرس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے, گھس جاتا ہے اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کے آپ کی کمانڈ کو بے اثر کر دیتا ہے. جو تشبیہات ہیں روایات کے اندر شرک کے بارے میں بالخصوص, وہ یہ ہے کہ شرک بھی میکروب کی طرح اثر نہیں کرتا, گناہ ہیں جو میکروبی عمل کرتے ہیں, گناہ ایسے ہیں جو بیکٹیریا کی طرح ہیں. مثلا انسان نامحرم کو دیکھ لیا, یہ وائرس نہیں ہے یہ میکروب ہے, گناہ. حرام کھا لیا لقمہ حرام, یہ بھی بیکٹیریا ہے, یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا اور شدید نقصان پہنچائے گا, ہاضمہ خراب کر دے گا آپ کا. لیکن وائرس شرک وائرس ہے جو انسان کے دل میں, دماغ میں, سوچنے کی صلاحیت کے اندر جا کر گھس جاتا ہے, اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, اور ہر چیز انسان کی مشرکانہ ہو جاتی ہے. اب اللہ کی کمانڈ نہیں سنتا انسان, اس کی کمانڈ سنتا ہے, شرک کی کمانڈ سنتا ہے انسان, اس کا فرمان سنتا ہے, اور دین کا فرمان انسان پر اثر نہیں کرتا. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے وائرس کے اندر, لیکن سمجھ نہیں آتی مشکل کیا ہو گئی, میرے اندر کیا وائرس چلا گیا. بہت کم لوگ ہیں جو ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر جا کے معائنہ کروا کے, چیک کروا کے بیماری اپنی تشخیص دلوا دیتے ہیں اور اس سے اجتناب بھی کرتے ہیں, بچتے بھی ہیں. اکثر کو یہ بیماریاں ہلاک کر دیتی ہیں, اور وہ جی سمجھتے ہیں اس کو جن ہو گئے تھے, کسی نے کالا جادو کر دیا تھا, کسی نے کوئی اور کر دیا تھا, کسی کا سایہ پڑ گیا تھا اس کے اوپر, اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا, اسے تقدیر کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. نہ وائرس کی چیزیں تقدیر کے گلے میں نہ ڈالیں, وائرس کی چیزیں وائرس کے گلے میں ڈالیں کہ یہ وائرس تھا, اس نے اس کو ہلاک کیا ہے, اور مہلک ہے سخت. جو آپ کے جسم کو بیمار کر دیتا ہے وہ بھی مہلک وائرس ہے, لیکن اس سے زیادہ مہلک وائرس جو آپ کے ایمان کو, آپ کی روح کو متاثر کرتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے. شرک اس طرح کی چیز ہے. کفر بھی ایک بیماری ہے جو انسان کی انتظار میں ہے, ہر جگہ پر کفر کا وائرس موجود ہے, کسی جگہ بھی گھس جاتا ہے انسان کی فکر میں, انسان کی سوچ میں گھس جاتا ہے, انسان کے اعتقاد میں گھس جاتا ہے, انسان کے سوچنے کے انداز میں کفر آ جاتا ہے, اور انسان کفریہ سوچ سوچنے لگتا ہے. یہ وائرس شرک و کفر کا بیماری انسان کے اندر چلی جاتی ہے, مومن کے اندر چلی جاتی ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے بارہا بہت ساری آیات کے ذریعے, لیکن خصوصاً معصوم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ یہ آیا بہت ہی خطرے کا الارم ہے مومنین کے لیے. ہر گھنٹی ابھی بج رہی ہیں موبائل کی گھنٹیاں, ان میں سے بعض خطرے کے الارم نہیں ہیں بلکہ کال آ رہی ہے, آپ کو کوئی بات کرنا چاہتا ہے, آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے آپ سے. ممکن ہے کاروباری ہو, ممکن ہے گھر سے آئی ہو, ممکن ہے کوئی اور خوشگوار ناگوار خبر ہو, خبر کی یہ گھنٹی خبر کی ہے. لیکن کچھ گھنٹیاں جب بجتی ہیں تو انسان کو بھاگنا چاہیے ان سے. جب خطرے کے الارم بجتے ہیں, جب فائر بریگیڈ کی گاڑی الارم بجاتی ہے, ایمبولینس جب الارم بجاتی ہے, الارم یعنی خطرہ ہے, شدید خطرہ ہے, اور خصوصاً جنگ کے دنوں میں اور ایسے ماحول میں جب انسان خطرے میں ہو, شدید الارم جب بجتا ہے, دوڑ کے بھاگو, پناہ گاہوں کے اندر جاؤ, بنکرز میں جاؤ تاکہ محفوظ رہو. یہ گھنٹی خطرے کی بجی ہے. قرآن مجید اس طرح کی گھنٹیاں بہت بجاتا ہے, لیکن ہم جو اتنی گہری نیند میں ہوتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں گھڑی کا الارم لگا کے ٹائم پیس کا سو جاتے ہیں اور پھر وہ بجتے بجتے ختم ہو جاتا ہے الارم, لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا, پھر بھی لیٹ ہی پہنچتا ہے گھڑی کا الارم لگانے کے باوجود بھی. اکثر شرمندہ ہوتا ہے, اکثر پشیمان ہونا پڑتا ہے, ندامت ہوتی ہے اس کو کہ میں آج بھی لیٹ پہنچا, تاخیر سے پہنچا. مشورہ دیتے ہیں الارم کیوں نہیں لگایا, کہتے ہیں لگاتا ہوں. میں نے ایک جوان دیکھا, اس کا بیڈ روم, وہ شادی شدہ نہیں تھا, چھڑا, لیکن نوکری اس کے ہاتھ سے جا رہی تھی اسی دیر سے جاگنے کی وجہ سے. اس کا حاضری کا ٹائم تھا, وہ کبھی بھی جب سے اس نے ملازمت اختیار کی اور بڑی مشکلوں سے اس کو ملی, پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں, بڑی مشکلوں سے ملی, دوڑ دھوپ کر کے ملی, کتنے پیسے یہاں سے لگا کے گیا اور زحمتوں سے اس کو ایک معمولی سی ملازمت ملی, اور وہ اسے اب چھوٹ رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کراچی کا تھا اور سوتا اٹھتا تھا صبح 11-12 بجے, کیونکہ کراچی میں صبح 12 بجے ہوتی ہے, صبح دن کو 12 بجے صبح ہوتی ہے, وہ بھی اس عادت کے تحت اسی وقت سونے اٹھنے کا عادی تھا, اور ملازمت اس کی شروع ہوتی تھی 8 بجے, اس کو پہنچنا چاہیے تھا 7:45 بجے یا 7:30 بجے, اور یہ بہت مشکل کام تھا اس کے لیے. آخرکار اس کو انہوں نے وارننگ دے دی کہ اگر تم ایک دن اور لیٹ آئی یا چند دن اور لیٹ آئے تو فارغ ہو جاؤ گے. اس نے اہتمام کیا, انتظام, کہ تقریباً کوئی 5-7 ٹائم پیسیں تو میں نے خود دیکھی اس کے کمرے میں, جو اس نے ایک بیڈ کے ایک طرف ایک رکھی ہوئی تھی, دوسری طرف ایک اور رکھی ہوئی تھی, پھر وہاں سے 2-3 فٹ کے فاصلے پر ایک اور رکھی ہوئی تھی, پھر اس طرح 4-5. کہا کہ یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے کمرہ, اپنا میوزیم بنایا ہوا ہے گھڑیوں کا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اٹھنے کے لیے ہے, چونکہ میری عادت ہے کہ جب الارم بجتا ہے تو میں سوئے میں ہی اس کو ہاتھ مار دیتا ہوں, پتہ بھی نہیں چلتا اور بند ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح وقفے وقفے سے دروازے, اور ایک واش روم میں لگایا ہوا تھا اس نے. وہ کہا کہ یہ باری باری بجتے ہیں تو آخر کار مجھے اٹھنا پڑتا ہے, یا اٹھ کے اس کو آف کرنا ہوتا ہے تو پھر جاگ جاتا ہوں, پھر اس طرح ملازمت بچا رہا ہوں. اب توجہ کریں کہ اس نے کتنے الارم خود لگائے خطرے کے, کہ یہ جگائے مجھے تاکہ میری ملازمت بچ جائے. میں نے ذہن میں سوچا کہ یہ جوان ملازمت کی خاطر جو اسے مشکلوں سے ملی ہے بچانے کے لیے اس نے اتنے الارم لگائے ہیں, لیکن یہ اپنی زندگی بچانے کے لیے, اپنی جان و اپنا ایمان بچانے کے لیے جو قرآن بجا رہا ہے بار بار اور آئمہ معصومین بجا رہے ہیں, اس کی طرف ایک دن کے لیے توجہ نہیں کرتا ہے. توجہ کریں عزیزان ایمان, جب قرآن پڑھتے ہیں, میں اطہار کے یہ فرامین پڑھتے ہیں, یہ نہج البلاغہ, خدا شاہد ہے یہ بار بار نہج البلاغہ, اتفاقاً سب سے زیادہ الارم نہج البلاغہ میں ہے. انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے نہج البلاغہ, جگا دیتی ہے نہج البلاغہ, بیدار کر دیتی ہے انسان کے ہر خلیے کو, نہج البلاغہ بیدار کر دیتی ہے. اگر آپ پڑھیں نہج البلاغہ کا ایک ایک جملہ و ایک ایک کلمہ ایسا ہے. قرآن مجید میں وہ آیا جو مومنین کے لیے بہت سخت الارم ہے خطرے کا, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے, ظاہراً یہ سورہ یوسف میں ہے یہ آیت کریمہ, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں مومن ہو گئے ہیں, وما یومنو, یہ ایمان نہیں لائے اکثرہم, اکثر لوگ, الا وہم مشرکون, مگر یہ کہ ان کا ایمان شرک میں مبتلا ہو گیا, شرک ان کے اندر چلا گیا ہے, مشرکانہ ایمان لائے ہیں, یا کافروں اور مشرکوں کی بات نہیں ہو رہی. وما یومنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, یہ جو اکثر ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک داخل ہو گیا ہے. خوب, یہ آیا عموماً ہم مردوں کو تو پڑھ کے سنا دیتے ہیں, ہم نے قرآن مردوں کے لیے سمجھا ہے, مخصوص ہے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے, جب کوئی مرتا ہے وہ بھی کرائے کے قرآن پڑھوا لیتے ہیں, اور اسے باہر باہر سے ہی پڑھنے والا کوئی اور ہے, وصول کرنے والا کوئی اور ہے. ابھی تو ویسے بکرا بکر آتے ہیں, ایک کمپنی کو فون کرتے ہیں, فلاں ادارے میں بکرا دے دو اس میں, اور پھر وہیں سے باہر سے کہتے ہیں کہ ثواب بھی اس کا وہیں مدرسے سے سیدھا قبرستان منتقل کر دو, ہمارے گھر نہ بکرا آئے نہ ثواب آئے نہ کوئی بھی نہ آئے, باہر باہر سے سارا کام ہو جائے اور مرحوم بخشا جائے, گھر میں جگہ نہیں. ایک دعا میں نے چند جگہ کی, کسی نے امین نہیں کہا, یہاں بھی کر دیتا ہوں اسی غرض سے, کوئی نہ کہے امین, کہ خدایا ان مرحومین کو, تمام مرحومین کو, مومنین کو, مردوں کو عذاب سے نجات عطا فرما, اور قرآن کو مردوں سے نجات عطا فرما. واقعت ہے یہ کہ قرآن بد حالت میں ہم نے اس کو مبتلا کر دیا, ہم زندہ پڑھیں قرآن کو, زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. زندہ جب ہدایت حاصل کرتا ہے اس کا ایک خوشبو کا جھونکا مرحوم تک پہنچتا ہے, باہر باہر سے کوئی چیز نہیں پہنچتی, پارسل نہ کرا ادھر دکان سے فون کر کے ثواب ادھر بھیج دے. اگر بیٹے کے دل میں قرآن کی ہدایت پیدا نہیں ہوئی, اس سے کوئی خوشبو کا جھونکا مرحوم تک نہیں پہنچتا. ہدایت ایسے ہے جیسے تو اپنے وجود کے اندر پھول اگاتا ہے, اس پھول کے جھونکے ہر آنے جانے والے کو پہنچتے ہیں. ثواب در حقیقت تیرے وجود کے اندر اگے ہوئے پھول کی خوشبو کا جھونکا ہے جو تو کسی تک پہنچاتا ہے. مارکیٹ سے خرید کے ثواب نہیں پہنچا سکتا, اپنے اندر آئی حاصل کی ہوئی ہدایت کا خوشبو کا جھونکا کہیں پہنچا سکتا ہے تو. کاروبار تو نہیں, تجارت تو نہیں, عبادت ہے اللہ کی. یہ آیہ کریمہ ہم نے پڑھی ہوگی, پڑھائی بھی ہوگی, ایک شاگرد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا, جب اس نے یہ آیت پڑھی, اب وہاں نہیں لکھا ہوا یا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں تھا اور کہاں پڑھی اس نے, لیکن جہاں بھی پڑھی سب کو چھوڑ چھاڑ کے اور آ گیا امام کی خدمت میں. فوراً آیا کہ بہت ضروری کام ہے, امام کے پاس آیا, حاضر ہوا اور آ کر گھبرایا ہوا, حواس باختہ و ہراسان, سہما ہوا, ڈرا ہوا. امام نے فرمایا کیا ہوا؟ یہ ہوتے ہیں لوگ جو الارم سنتے ہیں. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے خطبۃ الحمام کے نام سے, جسے آپ خطبۃ المتقین کے نام سے بھی جانتے ہیں, بہت عالی خطبہ ہے. یہ خطبہ ایک شخص نے آ کر حضرت سے تقاضا کیا کہ مجھے آپ نصیحت فرمائیں, متقین کے اوصاف و تقویٰ کی حقیقت بیان فرمائیں. حضرت نے کہا کہ اچھے کام کیا کر, نیک کام کیا کر, جا کام کر جا کر. کہنے لگا مولا یہ کافی نہیں ہے میرے لیے, اور بیان فرمائے. حضرت نے پھر دو چار جملے اور تاکید کے بیان کر دیے, نیک کام کر, اچھے کام کر, جا, خدا تجھے جزائے خیر دے. لیکن کہا دیکھا کہ پھر بھی جاتا نہیں ہے. معلوم ہو گیا کہ یہ سچی پیاس ہے, حقیقی پیاس ہے اس کے اندر, جھوٹی ہوتی تو وہ چکھ کے شربت کا گھونٹ بھر کے چلا جاتا. کہا نہ یہ کافی نہیں ہے میرے لیے, آپ مزید بیان فرمائیے. پھر اس کے بعد حضرت نے بیان فرمانا شروع کر دیا, وہ پورا خطبہ بنا ایک شخص کے سامنے. علی علیہ السلام کو تقریر کرنے کے لیے مجمع نہیں چاہیے ہوتا تھا, اگر ایک شخص بھی آمادہ نظر آ جاتا اس کے سامنے علی گھنٹوں بولتے رہتے. لیکن بعض اوقات غیر آمادہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے, علی سے ایک جملہ بھی نہیں نکلوا سکتے, چونکہ تیار نہیں ہے, آمادہ نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ کی تقریریں, یہ وہ خطبے نہیں ہیں جو علی علیہ السلام نے جا کر فیسیں لے کے پڑھے ہوں کسی جگہ پر، یہ خطبے، یہ تقریروں کا مجموعہ نہج البلاغہ، ایک اردو دان نے ترجمہ کیا ہے منتخب خطبوں کا اور علی علیہ السلام کی تقریریں، اس کا نام رکھا ہے علی علیہ السلام کی تقریریں. وہ تقریریں جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی تقریریں آ جاتی ہیں جو ہم صبح و شام سنتے رہتے ہیں، یہ بھی تقریریں ہیں. یہ ہدایت ہے، مقام ہدایت میں یہ خطبے و یہ حکمتیں بیان ہوئے ہیں. ایک شخص نے تقاضا کیا، حضرت نے چیک کیا اس کو، یہ ذہن میں رکھنا کہ امیر المومنین چیک کرتے ہیں آرے کو، مخاطب کو بھی چیک کرتے ہیں کہ سچی پیاس ہے یا جھوٹی پیاس ہے. اگر سچی پیاس ہو پھر پرواہ نہیں ہے، بے شک ایک آدمی ہو، علی گھنٹوں کو تباہ دیتے ہیں اس کے لیے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
چیک کیا، جب اس نے دیکھا کہ سچی پیاس ہے، سننا چاہتا ہے، پھر حضرت نے خطبہ دیا اور بہت جانانہ خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا کہ ابھی خطبہ جاری تھا اور وہ سنتا جا رہا تھا اور ہر جملہ اس پہ اثر کرتا جا رہا تھا، اور ایک مقام پر متقیوں کے اوصاف سن کے، متقیوں کی صفتیں سن کے، تقویٰ کی حقیقت سن کر اس جگہ جا پہنچا کہ ایک دفعہ اس کے حلق سے منہ سے آواز نکلی، فریاد نکلی اور گرا اور وہیں پر اس دنیا سے گزر گیا. امیر المومنین نے فرمایا مجھے یہی ڈر تھا اس کا. آمادہ روح اس طرح سے ہوتے ہیں، جن پر اثر ہوتا ہے، اثر لینے والے اس طرح سے ہوتے ہیں. یہ شخص گھبرایا ہوا، حواس باختہ، ہراساں امام ششم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آیت قرآن پڑھی ہے میں نے. آیت قرآن پڑھ کے یہ حالت ہوتی ہے؟ یہ آداب قرآن میں ہے. ابھی ایک کتاب ہماری ہے، ہماری تو نہیں کہیں گے طالب علمانہ، وہ بے رب جملے ہوں گے، اصل کتاب کسی اور بزرگوار کی ہے، ہمیں اس کو پڑھنے کا موقع ملا، جو پڑھا سمجھا وہ مومنین کے لیے اس کو کر دیا، ہر چند اس میں کمیاں کمزوریاں ہیں، لیکن آئی ہے آداب فہم قرآن، دو جلدوں میں ہے، ذرا قطور ہے، موٹی کتاب ہو گئی ہے زیادہ. آداب فہم قرآن کے، ہم قرآن کو کیسے سمجھیں. قرآن کے سمجھنے کے لیے معصوم کا ایک فرمانا یہ کہ اپنے آپ کو مخاطب بناؤ قرآن کا، اس طرح سے قرآن پڑھو کہ قرآن فقط آپ کے لیے نازل ہوا ہے اور ہر آیت آپ کو مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے، ہر آیت آپ کو مخاطب ہے. ہم ابھی پڑھتے ہیں اور پورا قرآن پڑھ کے ساتھ اشارے بھی کرتے ہیں کہ یہ آیا یہ تو اس کے بارے میں تھی، وہ آیا وہ تو اس کے بارے میں تھی، یہ آیا یہ اس کے بارے میں تھی. کوئی آیت ہم اپنی طرف آنے نہیں دیتے، جیسے بلا لے کے کھڑے ہوئے ہیں وکٹوں کے آگے، جو گیند پھینکو بلا مار کے یا چوکا لگا دیتے ہیں یا چھکا لگا دیتے ہیں، نقطہ. اب اسی طرح ہم بھی ممبروں پہ بیٹھ کے چوکے اور چھکے آیتوں کے ذریعے سے لگاتے ہیں اور کسی آیت کو اپنی طرف آنے نہیں دیتے. میں جو آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کے سب کچھ آیتیں کوئی ادھر فٹ کر رہا ہوں، کوئی ادھر فٹ کر رہا ہوں، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک آیت اپنی طرف آنے دیتے، اپنے دل کی طرف آنے دیتے، آج تیری حالت اس سے بہتر ہوتی جو یہاں موجود ہیں. بعض اوقات ایک آیت انسان کی دنیا بدل دیتی ہے، انسان کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر عرض کرنے لگا کہ مولا میں بکریاں اکیلی چھوڑ کے آ گیا ہوں، درندے ہیں، وحشی ہیں، چونکہ سہرائی لوگ تھے بدو، ان کا کام یہی بکریاں چرانا اور ریوڑ چرانا تھا. کہا بکریوں کا رکھوالا کوئی بھی نہیں ہے اور صحرا میں بھیڑیے ہیں، گیدڑ ہیں، جانور ہیں، درندے، انہیں ویسے اللہ توکل چھوڑ آیا ہوں، تھوڑا سا وقت نکال کے آپ کی خدمت میں کہ آپ سے کچھ سیکھوں، جلدی جلدی کچھ بیان فرمائیں اس سے پہلے کہ کوئی بکری یا بھیڑ ضائع ہو جائے، کچھ فرمائیں تھا کہ میں دوڑ کے جاؤں. حضرت نے اسے جلدی جلدی میں فرمایا کہ سن، تو حضرت نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اے مومن سن، کہ جو کچھ اس دنیا میں کرے گا، ذرہ مثقال برابر کرے گا، وہ مرنے کے بعد تو دیکھے گا خود، یرہ ہو یعنی تو خود اس کو دیکھے گا، اور ذرہ برابر شر و غلطی کی، ادھر تو یہ نہ کہ گزر گیا سب کچھ، آئیں بائیں شائیں ہو گیا، ذرہ برابر شر بھی تو نے کیا تو وہ تو اس عالم میں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یہ سن کر کہنے لگا سمجھ گیا ساری بات میں، اللہ حافظ. جب واپس جانے لگا تو وہ پرانے سینئر شاگرد جو کئی سالوں سے رسول اللہ کے پاس پڑھ رہے تھے، سینئر کلاس والے، وہ ہنسنے لگے تنزیہ ہنسی کہ آیا بدو آیا ایک جملہ سن کے چلا گیا. ہم ادھر بیٹھے ہوئے سال ہر سال سے ڈگریاں لے کے مثلا مکہ سے پڑھنا شروع کیا, مدینے میں بھی رسول اللہ کے ساتھ صبح شام, اور یہ جب رسول اللہ نے ان کے چہروں کے اوپر ان کے لبوں کے اوپر تنزیہ مسکراہٹ دیکھی و تنزیہ وہ ان کی حالت دیکھی چہروں کی, اس وقت رسول اللہ نے کیا فرمایا, لقد رجع الرجل فقیہا, یہ شخص فقیہ بن کر واپس جا رہا, یہ جاہل آیا تھا یہ فقیہ بن کے واپس جا رہا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے راز کی بات اس کو بتا دی اور وہ واقعاً سمجھنے آیا تھا, وہ پیشاور بننے نہیں آیا تھا, بکریاں چھوڑ کے آیا, صرف سننے آیا تھا اور آ کے کہہ بھی دیا کہ پتے کی بات بتاؤ, وقت کم ہے میرے پاس, اور میں نے پتے کی بات اس کو بتا دی. اب اسے سمجھ میں آ گئی جو میں نے کرنا ہے وہ آخرت میں سب سامنے آ جائے گا. پھر انسان دیکھ لیتا ہے کہ جب آخرت میں سب سامنے آئے گا تو مجھے ابھی سے کیا کرنا چاہیے. یہ شخص بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا, ڈرا ہوا, ہراساں و سہما ہوا, اور حضرت نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگا آیت قرآن پڑھی ہے میں نے. وہ آیت قرآن پڑھنے سے ڈرنا چاہیے؟ کہا الارم والی آیت پڑھی ہے, آج توجہ آئی ہے میری اس آیت کی طرف. کون سی آیت؟ پوچھنے لگا مولا یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, اکثر لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور ایمان لائے ہیں, ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان کے اندر شرک موجود ہوتا ہے. اس نے جھنجھوڑ دیا مجھے. یہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ کافروں کے اندر شرک چلا گیا, مشرکوں کے اندر شرک چلا گیا, منافقوں کے اندر شرک چلا گیا, فاسقوں کے اندر, فاجروں کے اندر شرک چلا گیا. یہ آیت کہہ رہی ہے جو مومن ایمان لائے ان کے اندر شرک چلا گیا ہے, ان کے ایمان میں شرک داخل ہو گیا ہے. یہ آیت کیا بتانا چاہ رہی ہے, کیا فرمانا چاہ رہی ہے؟ یعنی خود کو مخاطب بنایا اس نے قرآن کا, کہ قرآن مجھے خطاب کر رہا ہے چونکہ میں دعوی ایمان رکھتا ہوں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو اکثر مومن ہوئے ان کے ایمان کے اندر شرک چلا گیا. شرک ایمان کو کھا جاتا ہے, آفت ایمان ہے. ہم دوسری مجلس جو بعد میں شروع کی ہے سینٹر میں, وہاں IRC میں, وہاں موضوع یہی رکھا ہے آفات امت, امت کو جو آفتیں لگ جاتی ہیں ان میں کون سی آفات ہیں. رسول اللہ کا فرمانا ہے لکل شیئن آفت, خدا نے جو چیز بنائی ہے ساتھ اس کی آفت بھی بنائی ہے, اس کا وائرس بھی بنایا ہے ساتھ. ہر چیز, روایات میں باقاعدہ تفصیل ہے کہ ہر چیز کی ایک آفت ہے. لوہے کی آفت اس کا زنگ ہے, پانی کی آفت مثلا آگ ہے, آگ کی آفت فلاں ہے, ہر چیز کی ایک آفت ہے جو اس کو کھا جاتی ہے. انسان کے بھی آفات ہیں, انسان کے لیے متعدد و کئی آفات ہیں, ہر پہلو سے آفات ہیں, اور سب سے بری و بڑی آفت اس کے ایمان کی آفت ہے. جو اس کے ایمان کو کھا جاتی ہے وہ شرک ہے, اور غیر محسوس طور پر. حضرت نے فرمایا اس حدیث میں جواب میں, اس شخص کے جواب میں فرمایا کہ یہ جو تو اور تیرے جیسے لوگ روز مرہ یہ کہتے ہو کہ پہلے خدا اور بعد میں آپ, یہ جملہ نکل جاتا ہے نا ہمارے منہ سے, پہلے خدا اور پھر آپ, فرض کریں کوئی چیز آپ کے حوالے کچھ کر کے جا رہے ہیں. عموماً آتے ہیں مومنین ہمارے پاس, بچے داخل کراتے ہیں مدرسے میں, اور یہ ساتھ اپنی طرف سے بڑا اعتقادی جملہ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ بچہ آپ کے حوالے, پہلے آپ اور پھر خدا. امام فرماتے ہیں اسی سے تمہارا ایمان آلودہ ہو جاتا ہے. مثال دی, نمونہ بتایا نا کہ اسی کے اندر منحصر ہے. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو روز مرہ, یہ مومنین کے جملے جو زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, پہلے خدا پھر فلاں, پہلے خدا پھر آپ, اسی سے ایمان کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ خدا نے تو کہا کہ ہوول اول اول آخر, پہلے بھی خدا بعد میں بھی خدا, ہو ظاہر اول باطن, وہ ہے ہر جگہ پر, کہیں بھی خدا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے. خدا کے مقابل نہ لایا کرو کسی کو. عزیزان یہ اشارہ کیا کہ بہت ساری آیات قرآن میں وہ نہج البلاغہ کے خطبے الارم ہیں، سنیں ان کو. بابصیرت انسان وہ ہے جو خطرے کی گھنٹیوں کو سنتا ہے. بقول حافظ کے، حافظ شیراز بڑا معروف شاعر ایرانی جن کے عارفانہ و بہت ہی اعلیٰ شعر ہیں اور ساری دنیا میں معروف ہیں، یقیناً یہاں بھی نام کی حد تک تو حافظ معروف ہوں گے. ان کا شعر بڑا خوبصورت کہ مرا در منزل جانان چه امن عیش چون ہر دم، یعنی ترجمانی کر رہے ہیں آپ سب کی، مرا در منزل جانان چه امن عیش چون ہر دم، جرس فریاد می دارد بر بندید محمل ها. کہا مجھے اس منزل جانان یعنی اس دنیا میں یہ امن عیش، عیش عشرت لذت، کیا لذت آ رہی ہے مجھے اس دنیا میں؟ کوئی لذت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ مسلسل گھنٹی بج رہی ہے، جرس فریاد میدار. جرس اس گھنٹی کو کہتے ہیں جو کاروان کے چلنے کے لیے بجائی جاتی ہے، سوئے ہوئے کاروان کو اٹھانے کے لیے جو گھنٹی بجائی جاتی ہے اسے جرس کہا جاتا ہے، اور اسے بنگ درا بھی کہا جاتا ہے. اقبال جو کہتے ہیں بنگ درا یعنی بیداری، بیدار کرنے والی آواز. بانگ آواز کو کہتے ہیں، درا جگانے والی بانگ، جو صبح مثلا سویا ہوا انسان ہو بانگ دی جاتی ہے، آواز بلند کی جاتی ہے کہ اٹھو اے لوگو، اٹھو اے خفتگان، اٹھو اے غافل لوگو، اٹھو جو نیند میں ہو جاگو، جاگنے کا وقت آ گیا ہے. جو بھی جاگنے کی آوازیں دے یہ بانگ درا ہے. چونکہ اللہ علامہ اقبال نے علامہ اقبال نے سوئی ہوئی قوم کو اٹھانے کے لیے سب کچھ کہا ہے. ہر جملہ جو اس بزرگوار کی زبان سے نکلا ہے وہ سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے ہے. اس لیے اس کا نام رکھا بانگے درا، یعنی خفتگان کو جگانے والی آوازیں. لیکن رہبر معظم کے فرمان کے مطابق کہ اقبال نے اتنی گلے پھاڑ پھاڑ کے وہ چیخ چیخ کے سوئی ہوئی قوم کو آوازیں دی جگانے کے لیے، اور یہ نہیں جاگے کہ آخر کار اقبال نے زبان ہی بدل دی، مخاطبین نے بدل دی کہ یہ نہیں اٹھتے، فارسی میں لکھنا شروع کر دیا. یعنی در حقیقت اقبال نے زبان نہیں بدلی، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اقبال نے زبان نہیں بدلی، مخاطب بدلے، قوم بدل دی. کہ یہ نہیں اٹھتے تو جوانان عجم کو خطاب کیا کہ تم اٹھو اے جوانان عجم، جان منو جان شما، ہمچو لال سوزم در خیابان شما. تو یہ تو نہیں اٹھتے، یہ ہند میں جو نشے پی کے سو گئے ہیں، نیند کی گہری نیند میں سو گئے ہیں، میرا گلا پھٹ گیا، یہ نہیں اٹھتے. کم از کم تم اٹھو. اور رہبر فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی دیر کی اٹھنے میں، کہ جب اقبال نے وہ بنگ درا ایرانیوں کی زبان میں پیش کی تو ایرانیوں نے بھی اٹھنے میں دیر کی. یہ شکوہ ہے رہبر معظم کا. فرماتے ہیں یہ بیچ میں جو سال گزرے ہیں، 60-70 سال اقبال کی بنگ درا کے بعد، جوانان عجم کو جگانے کے بعد، یہ عجمی بھی سوئے رہے، یہ جوانان عجم. فرماتے ہیں کہ یہ وقت ضائع کیا ہم نے. اور شکوہ کرتے ہیں رہبر ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بیداری کی آواز نہیں پہنچائی. توجہ کریں، آج ہم بیٹھ کر ایک رہبر بیداری کا کلام، امام خمینی کا کلام اہل ہندو، اہل پاکستان کو سنا رہے ہیں کہ ایک رہبر اسی سرزمین عجم پہ پیدا ہوا اور آج ایک اور قوم غافل کو بتا رہے کہ اٹھو جاگو، اور جاگنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن پہلے ہند سے ایک آواز اٹھی، وہ پہنچی وہاں پر. اور رہبر معظم شکوہ کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اس ہندی کی آواز دیر سے پہنچائی ایران، جبکہ اس نے پہلے یہ پیغام دیا تھا. اور اگر پہلے امانت داری کے ساتھ، رہبر معظم کا مفصل خطاب ہے، وہ ہم نے چھاپنا چاہا، معلوم نہیں اللہ کے کام بار کے حکمت آمیز ہوتے ہیں، وہ جو دیا میٹر چھاپنے کے لیے وہ پریس والے نے وہ پتہ نہیں کیا کیا، اس کے ساتھ کچھ اور چھاپ کے ہمیں دے دیا اس نے. باہر کے وہ غلطی ہوگی تھوڑی سی، لیکن امید ہے چھپ جائے گی یہ پوری کتاب علامہ اقبال کی. اور اس میں دیباچہ ہم نے رہبر معظم کی یہ گفتگو جو ڈھائی گھنٹے کی گفتگو اقبال اور کلام اقبال کے بارے میں ہے, وہاں پر انہوں نے بیان فرمائی. یہ الارم ہیں جگانے کے لیے ہیں. حافظ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں کیا لذت اٹھاؤں, اس نیند سے لذت کیا اٹھاؤں کہ مسلسل گھنٹی بج رہی ہے, جرس فریاد می دارد بار بندید محملہ, اپنے محمل و سامان باندھو اٹھو کہ کوچ کا وقت آ گیا ہے, چلنے کا وقت آ گیا ہے. ان خطرات سے بچانے کے لیے امیر المومنین ہمیں توجہ دے رہے ہیں. پہلے فرمایا ایمان کے چار رکن ہیں کہ اگر مومن بننا چاہے تو سیڑھی میں لگا دیتا ہوں تجھے, چڑھنا تیرا کام ہے. امیر المومنین نے سیڑھی لگا دی ایمان کی, فرمایا چار رکن ہیں, چار سٹیپ ہیں, لیکن ہر چار سٹیپ کے چار شعبے ہیں, یعنی مجموعی طور پر چار رکن کے چار شعبے ہوں تو کیا بن جاتی ہے, تعداد 16 سٹیپ ہیں امیر المومنین نے ایمان کے لیے ذکر کیے ہیں. کہ اگر تو مومن بننا چاہتا ہے اور اس مقام پہ آنا چاہتا ہے جہاں میں تیرا امیر ہو جاؤں, جہاں میں تیرا امیر ہو جاؤں, وہاں پہنچنے کے لیے تجھے سیڑھی میں لگا دیتا ہوں, چڑھنا تیرا کام ہے. تو جب وہاں پہنچے گا تیری زمام میرے اختیار میں آ جائے گی. ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ خیال رکھنا اس ایمان کی طرف تو نے جب سفر شروع کیا اس کا خطرہ و اس کی آفت موجود ہے کفر. تو کب کفر سے اور شرک سے بچ سکتا ہے؟ جب ہمیں پتا ہو کہ کفر کیا ہے. جس انسان کو معلوم نہ ہو کفر کیا ہے, بعض اوقات کفر کو ایمان سمجھ کر اس نے گلے لگایا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کسی خطرناک چیز کو بڑی اچھی چیز سمجھ کر جیب میں ڈال لیتے ہیں. کیا ہوگا, آپ سے بھی ہوا ہوگا یہ کام بہت ساری دفعہ, کہ آپ نے کسی چیز کو اٹھا لیا ہوگا اور اسے جیب میں ڈال لیا ہوگا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے, بعد میں پتہ چلا ہوگا خطرناک چیز ہے. یہ کسی کو دیکھا ہوگا آپ نے یہ کام کرتے ہوئے. بچے عموماً یہ کام کر دیتے ہیں, بڑے بڑوں سے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے, نادانستگی میں یہ کام ہو جاتا ہے. جو چیز نقصان دہ ہے وہ اٹھا کے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. جس سے انسان کو ہلاک ہونا ہے وہ بیماری کی شفا کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے امیر المومنین فرما رہے کہ میں نے تجھے ایمان تو سمجھا دیا, تو کفر سے اس وقت بچے گا جب کفر کو سمجھ جائے گا. تو اگر کفر سمجھ ہی نہیں سکا تو بچ نہیں سکتا, جو بس کفر کو عین ایمان سمجھ لے گا. اور ایسا ہی ہے, آپ جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں معاذ اللہ ان سے جا کر پوچھیں, وہ نہیں کہتے ہم کافر ہیں, اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. آپ بت پرستوں کو کہیں, وہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے مومن ہیں, ہم سب سے بڑے سچے ہیں, جبکہ شرک میں کفر میں مبتلا ہیں لیکن کہتے ہی ہیں کہ ہم مومن ہیں. بنی اسرائیل اپنے اس توہم میں مبتلا تھے ہم مومن ہیں. اقبال کے بقول کے بتوں سے تجھ کو محبت, اور ہے نا وہ شعر مصرا بھول گیا کہ مجھے بتا تو صحیح کہ اور کافری کیا ہے. خوب یہ تجھے بتوں سے محبت ہے, مسلمانوں سے نفرت ہے, اسلام سے دور ہے, نظام دین سے دور ہے, بتوں سے وہ مشرکین سے وہ دشمنان خدا سے تجھے قربت ہے, وہ محبت ہے, تو پھر مجھے بتا کہ اور کافری کیا ہے. پھر کافری کس کو کہتے ہیں؟ کافری کسی جنگلی جانور کا نام تو نہیں ہے, اسی چیز کا نام ہے جو تو کر رہا ہے. خدا سے دور اور بتوں سے, لیکن کہتا یہ کہ میں اپنے آپ کو مومن ہوں, میں مومن ہوں. کفر کی پہچان اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح ایک طبیب کو بتایا جاتا ہے کہ بیماری اور بیماری کے اسباب, بیماری کے عوامل, جراثیم, کتنی تفصیل سے طبیبوں کو بتائے جاتے ہیں. اور جب بیماریوں سے آشنا ہوتے ہیں, بیماریوں کے اسباب سے طبیب آشنا ہوتے ہیں, اسی وقت مریضوں کو ٹھیک کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ورنہ جو طبیب بیماری سے آشنا نہ ہو, بیماری کے اسباب سے آشنا نہ ہو, وہ معمولی سی بیماری کا علاج بھی نہیں کر سکتا. یہ معرفت ضروری ہے. کفر کی پہچان کفر سے بچنے کے لیے ضروری ہے. ہمیں دو طرح کی پہچان کی ضرورت ہے, اور دو طرح کی چیزوں کی پہچان کی ضرورت ہے. ایک ان اسباب کی پہچان کی ضرورت ہے جنہیں اختیار کر کے نجات تک جانا ہے, اور ایک ان چیزوں کی پہچان کی ضرورت ہے جن سے بچ کر نجات پانی ہے ہم نے. کھانے کے طور پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں مفید ہیں, اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کون سی چیزیں مفید نہیں ہیں, اس وقت آپ صحت مند رہیں گے. مومن رہنے کے لیے خصوصاً کفر اور شرک کا وہ حصہ جو بڑی خاموشی کے ساتھ انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے. اب توجہ فرمائی. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام اس حکمت میں ایمان کی تشریح کے بعد فرماتے ہیں کہ سنو, کفر کے بھی چار رکن ہیں, کفر کے چار ستون ہیں, چار پلر ہیں. اگر یہ ستون کسی گھر میں گڑے ہوئے دیکھے, کسی ذات میں گڑے ہوئے دیکھے, کسی قوم کے اندر یہ چار ستون تمہیں نظر آئے, وہاں پر بے شک بینر دین کا, اسلام کا جھنڈا لگا ہوا ہو, آپ باور کر لینا کہ چونکہ پلر کفر کے ہیں بس عمارت بھی کفر کی ہے. یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ پلر کفر کے ہوں, بینر دین کا ہو اور ہم یہ کہیں عمارت بھی دین کی ہے, چونکہ بینر دین کا ہے. بینر سے کوئی چیز بدلتی نہیں. وہ بینر آپ چینج کر دیں, آج یہ لٹکا دیا کل وہ لٹکا لیا. جو ڈھانچہ ہے پلر, یعنی ڈھانچہ, اس کو کہتے ہیں ڈھانچہ, شاید زیادہ واضح نہ کر سکے ڈھانچہ کہہ کے, پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہوگا ڈھانچہ سن کر. جی سٹرکچر, جی جی سٹرکچر, وہ ایس کے تلفظ کے بارے میں ہے. آپ اسٹرکچر ایس کو کہتے ہیں, دو تلفظ ہیں ایس کے بارے میں, ایک امریکن تلفظ ہے اور ایک برٹش تلفظ ہے. بعض اسکول کہتے ہیں, بعض اسکول کہتے ہیں. اسکول ایک تلفظ ہے, اسکول اور ہے, اور انگریز اسکول نہیں کہتے, وہ اسکول کہتے ہیں. اسٹرکچر بھی کہتے ہیں. یہاں پر چونکہ ہمارا ہندی خود ایک اسٹائل ہے انگلش بولنے کا, اس وجہ سے یہاں پر ایس کو, نام ایس ہے, اس کی آواز ایس نہیں ہے, اس کی آواز میں اے شامل نہیں ہے, اس کے نام میں ایس شامل ہے. جس طرح سے ہم بہت سارے ہجے جو عربی الفاظ کے ہیں, صرف نام اور ہے ان کا اور تلفظ ان کا اور ہے. باہر کے دونوں, چونکہ دونوں طرح کا تلفظ ہوتا ہے, حرج نہیں ہے. آپ سٹرکچر کہیں یا سٹرکچر کہیں, سٹرکچر سمجھ, ڈھانچے سے زیادہ سٹرکچر زیادہ سمجھ میں آتا ہوگا آپ کو. اور درست ہے سٹرکچر سے ہی, یعنی جیسا سٹرکچر ہوگا یا سٹرکچر ہوگا ویسی ہی عمارت بھی بنتی ہے. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک ستون ہے, ڈھانچہ ہے, سٹرکچر ہے اس کا. اور اس وقت پورا مکتب ہے موجود, یعنی یہ پوری ایک سائنس بن چکی ہے. سٹرکچر کی تعلیم پوری سائنس ہے, ایک پورا علم ہے اس وقت جو پڑھایا جاتا ہے. البتہ عمارتوں میں, بلڈنگز میں سول انجینئرز یا دوسرے تو پڑھتے ہیں, لیکن کچھ ہوتے ہی سٹرکچر انجینئر ہیں. سول کو بھی پڑھایا جاتا ہے, لیکن سٹرکچر انجینئر کو فقط ڈھانچہ پڑھایا جاتا ہے کہ تو نے بلڈنگ کی جو تعمیر کرنی ہے تو سٹرکچر تو نے بنانا ہے, ڈیزائن کرنا ہے, کن اصولوں پر کرے تاکہ بعد میں جو دیواریں چنیں گے, چھت ڈالیں گے, سول انجینئر جو کام کرے گا, اس کو بنیاد تو نے بنا کے دینی ہے. یہی کام سوسائٹی میں بھی ہے. سوسائٹی میں بھی سوسائٹی کا سٹرکچر ہے اور اس کا ایک نظام ہے, سسٹم ہے. سسٹم ڈیزائنر کو پہلے سٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا سوسائٹی سٹرکچر اس وقت باقاعدہ اسی نام سے سائنس ہے موجود. سٹرکچرلزم باقاعدہ سائنس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سائنس ہمیں نہیں پڑھائی جاتی اور ہمیں اس کی اہمیت بھی نہیں بتائی جاتی. ہمیں زیادہ انہوں نے لگا دیا کہ آپ وہ علوم پڑھو جو اس سے ہماری فیکٹریاں کارخانے چلیں. ہمیں وہ لیبر علوم پڑھاتے ہیں, لیڈر والے علوم نہیں پڑھاتے. لیڈر خود بننا چاہتے ہیں, لیبر ہمیں بننا چاہتے ہیں. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وہ کام پڑھو جسے مشین چلا سکو تم, جسے آفس چلا سکو, جسے یہ کام کر. لیکن جس سے سوسائٹی بنتی ہے, امت بنتی ہے, معاشرہ بنتا ہے, وہ سائنسز ہمیں متوجہ بھی نہیں ہونے دیتے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میری مراد سوشل سائنسز سے ہے. سوشل سائنسز جو ایک سوسائٹی کی بنیاد ہیں, جن کے اندر یہ علوم ہیں, یہ جن کے اندر یہ علوم, جو ہمارے بچوں کو نام بھی نہیں آتے ان کے, ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو نام نہیں آتے, وہ شاید ہمارے جو تعلیم کے مسئولین ہیں وہ بھی ان ناموں سے بھی آشنا نہیں ہیں. میں نے یہیں پر آپ کے شہر کے ایک بڑے تعلیمی ادارے میں ان سے عرض کیا, ان کے بڑے ذمہ دار آدمی سے, اچھی شخصیت ہے, تعلیم یافتہ فاضل عالم شخصیت ہے, ان سے یہ عرض کیا کہ آپ سب کچھ پڑھاتے ہو یہاں پر اور آپ سوشل پیتھولوجی ایک فیکلٹی قائم کرو جس کی اشد ضرورت ہے. اور بہت انہیں پسند آئی یہ بات, لیکن یہ صاف انہوں نے فرما بھی دیا کہ یہ بات بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ظاہر ہے کراچی یونیورسٹی مثلا اگر یہ فیکلٹی قائم کر لے سوشل پیتھالوجی تو پاکستانی معاشرے کے لیے کل کو کوئی امید پیدا ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے یہ فیکلٹی قائم کرنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. جو لوگ دائیں بائیں ہیں جنہوں نے گھیرا ہوا ہے تعلیمی نظام کو, یہ رٹا تعلیمی نظام, اور میں اس کو معذرت کے ساتھ نام جو دیتا ہوں بچوں کو آگاہ کرنے کے لیے, یہ فضلاتی تعلیمی نظام, وہ بھی ہمارا تو بنا ہوا نہیں ہے, نہ اصل نہ ہمارے کلچر سے میچ کھاتا ہے نہ ہمارے دین سے, دونوں سے یہ لا تعلق ہے. اور باہر کسی جگہ بنا وہاں سے ہم ہر چیز جو باہر بنتی ہے اس کو اٹھا کے یہاں پر لے آتے ہیں اور آ کر اپنے ملک میں لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس تعلیمی نظام کے اندر. انہوں نے کہا کہ یہ جو سوچی ہیں, جو ذہنیتیں ہیں, جن لوگوں کی گرفت میں ہم لوگ ہیں, وہ سوچ بھی نہیں سکتے, سوچنے دیتے بھی نہیں ہیں جس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں یہ کام, ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس کی بنیاد رکھیں یہاں پر. باہر کے وہ خود ہی وہاں سے فارغ ہو گئے, خدا خوش رکھے انہیں. باہر کے ایک بات ایک آدمی کو سمجھ میں آئی کہ یہ فیکلٹیز ضروری ہیں عزیز من, ان فیکلٹیز سے در حقیقت ہم اپنی معاشرے کو بچا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں, امت سازی کر سکتے ہیں ہم. اشارہ ضمنی تھا, یہ بات نہیں تھی, اصل موضوع یہ نہیں تھا. سٹرکچر ہر نظام کے لیے ضروری ہے, سسٹم سے پہلے سٹرکچر کی ضرورت ہے, اور سٹرکچر بناتے ہوئے آپ کہاں یہاں لیں کہاں سے. مثلا سٹرکچر جب بنا رہے ہیں آپ تو اس کا میٹر کہاں سے لیں, کون ہمیں بتائے سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی آپ کے پاس آئیڈیالوجی ضروری ہے, یعنی پہلے آپ کو آئیڈیالوجی پڑھنا پڑے گی, وہ آئیڈیالوجی آپ کو بنائے گی, وہ آئیڈیالوجی آپ کو ویلیوز بتائے گی, وہ قدریں بتائے گی, ان ویلیوز کو لے کر آپ سٹرکچر ڈیزائن کریں گے, پھر اس سٹرکچر پر آپ کا ایک ڈیزائن سسٹم ڈیزائن ہوگا جسے امت اسلامیہ کہیں گے ہم. اس وقت جو یہ بنا ہوا ہے چربا, یہ در حقیقت کچھ لوکل, کچھ چائنا, کچھ ادھر ادھر سے, اور زیادہ برٹش میٹر اس کے اندر استعمال ہوا ہے. عدالتی نظام برطانیہ کا, تعلیمی نظام برطانیہ کا, سیاسی نظام برطانیہ کا, سارے سسٹم برطانیہ کے ہیں. کہ ابھی خوب آپ دیکھ رہے ہیں جو نتیجہ یہاں ہو رہا ہے اور نکل رہا ہے ہمارے نظام سے. امیر المومنین ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کا یہ نہیں کہتا کہ کسی بائی پاس سے گزار کے ہمیں جنت بھیج دیں. عزیز من, امام ہے امام, امام کا کام ہے, امام یعنی آپ کی حیات, آپ کی زندگی, آپ کی دنیا, آپ کی معیشت, آپ کی تعلیم, آپ کی سیاست, آپ کی ہر چیز کا امام, آپ کی ہر چیز کا رہنما, آپ کی ہر چیز کا پیشوا, جسے خدا نے بنایا ہے تاکہ آپ کو امت بنائے اور اس پروسیس سے گزارے جو خدا نے ہدایت کا مقرر کیا ہے. امام بائی پاس سے لے کر جنت جانے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ بائی پاس کرتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص بائی پاس کر گیا, کہنے لگا میں گھر چھوڑ دیا, بچے چھوڑ دیے, دکان چھوڑ دی, کاروبار, جا کے غار میں جا کر اندر گھس کے کھجوریں لے کے وہاں چلا گیا, اور صبح و شام دن رات روزے عبادت, روزے عبادت, روزے عبادت. رسول اللہ نے فرمایا یہ نظر نہیں آتا, نہ کسی جنگ میں نظر آتا ہے, نہ کسی جہاد میں نظر آتا ہے, نہ کسی جماعت میں نظر آتا ہے. یہ مر تو نہیں ہے, کہاں گیا ہے؟ اس کے گھر چلے گئے حضرت. پوچھا یہ کہاں گیا آپ کا یہ مومن؟ کہا کہ وہ تو بس آپ کا راستہ اس نے اس طرح سے اپنا لیا ہے کہ وہ تو زندگی ہی چھوڑ گیا ہے. اس وقت حضرت نے اسے بلایا اور مذمت کی, سرزنش کی, اور فرمایا کہ یہ راہ جو تو نے اختیار کیا ہے اگر یہ درست ہوتا تو میں کیوں شہر میں ہوتا, یہاں پر میں کیوں بستی میں ہوتا. اللہ کی طرف راستہ غاروں سے گزر کے نہیں جاتا, جنگلوں سے ہو کے نہیں جاتا, ان انسانی آبادیوں سے ہو کر جاتا, انسانی زندگی سے گزر کے جاتا ہے. تجھے یہاں رہ کے خدا تک جانا ہے, نہ کہ غاروں میں رہ کر تجھے جانا ہے. عزیزان, وہ مرحوم سعدی نے, شیخ سعدی نے ایک خوبصورت تمثیل پیش کی ہے, کہ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ صاحب دلی بے مدرسے آمد زخانقا, تارک کارد عہد صحبت اہل طریق را. کہا کہ ایک صاحب دل یعنی ایک صوفی, ایک عارف, ایک خانقاہی, اسی غار میں جو عبادتیں کرتے ہیں اور خانقاہوں میں بیٹھ کر, اس نے خانقاہ چھوڑ دی اور وہ سب کچھ اپنا سلسلہ عبادت کا, ریاضت کا چھوڑ دیا. یہ طبقہ ایسے ہوتا ہے, کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کی عبادت و ذکر و فکر میں، یہ کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی غیبت نہیں کرتے، کوئی جرم نہیں کرتے، کوئی ظلم نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہے، ملے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو بھی شکر خدا. ان کا مسلک یہ ہوتا ہے، ملے تو بھی شکر خدا، نہ ملے تو بھی شکر خدا، زیادہ ان روٹی کے چکر میں نہیں ہوتے. اب ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ دنیا ترک کر گئے ہیں. اب اس طرح کا ایک شخص، وہ عبادت گاہ چھوڑی اور مدرسے میں آ کے اس نے داخلہ لے لیا. مدرسے میں جہاں علماء ہیں، جہاں پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، نصاب ہے، عربی پڑھائی جا رہی ہے، زارہ بھائی عزرے وہ پڑھایا جا رہا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، یہ فقہ پڑھائی جا رہی ہے، یہ فرضی بات ہے، ورنہ ایسے ہوتا نہیں ہے. مدرسے والے چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر والے کبھی مدرسوں میں نہیں آتے. لیکن شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک آ گیا صاحب دل، وہ دل کا راستہ چھوڑ کے شریعت کی راہ پر آ گیا، یعنی طریقت چھوڑ کر شریعت کی راہ پر آ گیا. خوب سوال سب کے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ یہ کیا کیا تو نے، کیوں چھوڑ دیا تو نے ان کا راستہ، کیا وہ برے لوگ ہیں؟ کہا نا استغفراللہ، برے لوگ نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، ان سے بہتر کوئی بھی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، فرشتے ہیں. فرشتے آپ ڈھونڈو، مائکروسکوپ سے ڈھونڈو تو بھی گناہ نہیں ملے گا. تو کہا پھر کیوں چھوڑ دیا ان کو؟ کہا مشکل یہ ہے، میں نے دیکھا کہ اس راہ میں اگر کامیابی ہو جائے، اس کامیابی کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ فقط انسان اپنی جان بچا سکتا ہے. غار میں بیٹھ کر انسان فقط، بار فرض اگر کامیاب ہو جائے چلے کاٹ کے، تو اگر کامیاب ہو تو فقط اپنی جان بچا سکتا ہے. کہا لیکن میں نے دیکھا جو یہاں مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر کامیاب ہو جائیں، یہ پوری امت بچا سکتے ہیں، یہ پوری ملت بچا سکتے ہیں. اس لیے کہا کہ اس نے وجہ بتائی کہ ان، یعنی وہ جو غار میں بیٹھا ہوا ہے، ان سائمی کند کے بغیرت گلی میں خیش، یعنی یہ جو غار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ کیا بچائے، بغیرت گلی میں خیش، ان سائمی کند کے بغیرت گلی میں خیش، گلی یعنی اپنی قالین، اپنا بوریا، اپنا بوریا بچا لے، دوسرے ڈوبتے ہیں تو ڈوبنے دے، یہ اپنا بوریا بچا لے. ان سائمی کند کہ بے گیرت گلی میں خیش، وان جہد می کند کہ بے گیرت غری کرا، وہ کوشش کرتا ہے اپنی گلی میں بچائے، یہ کوشش کرتا ہے ڈوبتوں کو بچائے. کہ میں اس لیے وہ چھوڑ کر، وہ خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں آیا ہوں کہ مدرسہ امت سازی و نجات امت کا راستہ ہے، اس لیے میں یہاں پر اس راہ پر نکلا ہوں تاکہ میں دوسروں کو بھی بچا سکوں. دین نجات کا راستہ ہے، لیکن نہ غاروں میں بٹھا کر، اسی انسانی آبادی میں یہ حیات، یہ نظام زندگی بنا کر. یہ توجہ کریں، دین کی یہ علامت ہے، سچے دین کی علامت یہ ہے. دین نقد سودا ہے، دین نقد ہے، بقول وہ بنجارا نامے کے کہ یا نقد سودا ہے میاں، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. ہدار نہیں چلتا دین میں، ہدار نہیں، ممنوع ہے، لکھا ہوا ہے، دین میں ہدار نہیں، نقد ہے. یا نقد سودا لے میاں، یہ اس ہاتھ دے، یا نقد سودا ہے میاں، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. ہو کے ساتھ دو، اس ہاتھ لے لو. یوں نہیں ہے کہ یہاں کرو 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 کرو، پھر مریں گے، پھر دیکھیں گے جو یہاں کیا ہے اس کا نتیجہ وہاں ملے گا، یہ تو ادھار ہو جائے گا. یہاں نتیجہ لے، وہ دین جو تیری دنیا و تیری زندگی نہیں بنا سکتا، وہ تیری آخرت نہیں بنا سکتا. دین دنیا پہلے بناتا ہے، زندگی پہلے بناتا ہے. رسول اللہ نے پہلے لوگوں کی دنیا بنائی، پہلے لوگوں کی زندگی بنائی، نہ کہ آ کے کہا لوگوں چھوڑو اس کو، یہ کھیت ویران کرو، یہ کھجوروں کے کاٹ کے درخت پھینک دو، یہ جانوروں کو آپ گولیاں اور تلواریں مار دو، ہلاک کرو، یہ سب دنیا ہے، اور شادیاں نہ کرو، اور بچے نہ کرو، اور جاؤ جا کے جنگلوں میں اللہ اللہ کرو. نہ، فرمایا یہ نہیں ہے راستہ، یہ کام کرو، شادی کرو، بچے، خاندان، ضروریات، ذمہ داریاں، حقوق، یہ تمہاری زندگی، یہ دین ہے تمہارا، لیکن تمہیں امام چاہیے، اسی دنیا کے لیے تمہیں امام چاہیے.
سبحان اللہ،
اسی دنیا کے لیے تمہیں امام چاہیے، امام چاہیے تمہیں صحیح راہ پر چلانے کے لیے، امام چاہیے تمہیں آفتوں سے بچانے کے لیے.
سبحان اللہ،
امام شعور امت کا نام ہے، ایمان عقل امت کا نام ہے، ایمان دل امت کا نام ہے. بغیر امام کے امت یعنی بے عقل امت، بے شعور امت اور بے دل امت، امام ہے جو معرفت رکھتا ہے. لہذا امامت کے فرائض میں سے کہ امت کو وہ سیڑھی بھی لگا کے دے جس سے انہیں ارتقا کر کے مقام مومنیت تک پہنچنا ہے. مومن ہونا پروسیس ہے، پہلے تو نے اپنی ذات کو مومن بنانا ہے، اپنی شخصیت کو مومن بنانا ہے، اپنے گھر کو مومن بنانا ہے، اپنے گھرانے کو مومن بنانا ہے، اپنے شہر کو مومن بنانا ہے، اپنے ملک اور اپنی قوم کو مومن بنانا ہے. یہ سیڑھی جو امیر المومنین نے نصب کی ہے ایمان کی، یہ نہیں ہے کہ تو اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کر مومن ہو کے اور پھر تو آ جا پاداش لینے کے لیے اللہ کے پاس کہ اللہ میں وہاں پر چھپ چھپا کے مومن بنا رہا. نہ، چھپا ہوا مومن اللہ کو نہیں چاہیے، تو مومن بن و مومن بنا، تیری ماموریت ہے. عزیزان، شیعہ اپنے وظائف بھول بیٹھا ہے، ہم سب محب ہو گئے ہیں. چونکہ شیعہ ہونا سخت ہے، محب ہونا آسان ہے. محبت، تعلق، قلبی تعلق معصومین کے ساتھ، یہ ہے سب کے دلوں میں، سچا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ سچی محبت ہے. ایک شخص آیا سید الشہداء کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، عرض کرنے لگا، انا من شیعتکم، اے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. اتنا یہ اس کا دعویٰ، یہ مدعا اس کا حضرت پر اتنا ناگوار گزرا، حضرت نے فوراً فرمایا اتق اللہ، اللہ کا خوف کا، ڈر خدا سے، اور اتنی بڑی بات اپنے منہ سے مت کر. تعجب سے دیکھنے لگا کہ کیا میں نہیں ہوں آپ کا شیعہ، میں آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے روتا ہوں، آپ کے لیے خوش ہوتا ہوں. حضرت نے فرمایا یہ قبول ہے، تو ہمارے دشمنوں سے نفرت ضرور کرتا ہے یہ ہمیں پتا ہے، اور تو ہم سے محبت بھی کرتا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے، اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ قبول ہے کہ تو ہمارا محبت کرنے والا، ہمارا محب ہے، لیکن ہمارا شیعہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبوں کے ہوتے ہوئے ہم اپنے حق سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن شیعوں کے ہوتے ہوئے ہم اپنے حق سے محروم نہیں ہو سکتے. اگر تم لوگ شیعہ ہوتے، اگر تم شیعہ ہوتے تو آج ہم پہ یہ حالات ہوتے. بھلے عزیز من، محب تماشائی ہو سکتا ہے، شیعہ تماشائی نہیں ہو سکتا. محب صرف خبریں سننے کے انتظار میں رہتا ہے، میں دیکھوں کربلا سے خبر کیا آتی ہے. شیعہ وہ ہے جو گھر چھوڑ کے کربلا پہنچ جاتا ہے، چونکہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ خبریں سنتا ہے. جی بتاؤ، وہ ہمارے عزیز گئے ہوئے تھے، کیا ہوا ان کا؟ وہ جی مارے گئے سر. اوہ ہو، بڑا افسوس ہوا، مارے گئے، اوہ ہو. یہ محب ہوتا ہے. لیکن شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ تیرا مولا کربلا پہنچ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں میرا، میں شیعہ کا مطلب یہی ہے، جہاں مولا ہے وہاں میں ہوں. محب میں جدائی ہو جاتی ہے، محب ادھر ہے، مولا ادھر ہے، شیعہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا امام موجود ہو. فرمایا اگر ہمیں شیعہ مل جاتے تو ہماری تو مشکل ہی کوئی بھی نہیں تھی. امام ششم کے، اب یہ سنتے رہتے ہیں، شہرت ہے اس بات کی کہ امام ششم کے 4000 شاگرد تھے، 4000 شاگرد جو درس پڑھتے تھے امام کے پاس، اور ان میں بڑے بڑے لوگ، نہ معمولی لوگ، جو آئمہ اہل سنت بنے بعد میں، ہر ایک اپنی جگہ پر فقیہ نامدار بنا، ہر ایک اپنے اپنے مسلک کا بنا جا کر، یہ سارے آ کر امام کے پاس درس پڑھتے تھے. اب آپ توجہ فرمائیں، جیسے امام کے پاس 4000 شاگرد ہوں، اس کے ماننے والے کتنے ہوں گے؟ ہزاروں لوگ تو یقیناً ہوں گے ماننے والے، ہزاروں لوگ ماننے والے تھے، بلکہ اب کیا ہے، لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں. اور تھے یہ، ایک شخص سدیر سیروفی یا صدیر سیروفی، یہ شخص بہت ہی انقلابی شاگرد تھا امام کا، صحابی، جڑا انقلابی تو میں نے کہہ دیا، جذباتی، انقلابی اور ہوتا ہے، جذباتی اور ہوتا ہے، بڑا جذباتی صحابی تھا امام کا، بہت جذبات میں جلدی آ جاتا تھا. ایسا ساتھی ایک دن امام کو آ کر کہتا ہے کہ آپ کے اتنے حامی ہیں، اور چونکہ امام کے زمانے میں ہی یہ اقتدار منتقل ہوا ہے بنو امیہ سے بنو عباس کو، یہ اسی زمانے میں یہ منتقل ہوا، اور جتنا بھی یہ کام ہو رہا تھا بنو عباس کی طرف اقتدار کی کوششیں، یہ سب شیعہ کر رہے تھے، یعنی جو شورت جن کی شیعہ تھی، محبین اہل بیت یہ کام کر رہے تھے، بڑے بڑے کمانڈر انہوں نے کوششیں کی بنو امیہ کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف جنگیں کی، ان کو کمزور کیا اور بنو عباس کو اقتدار میں لائے. محبین اہل بیت نے یہ کام کیا. یعنی اس میں اگر میں یہ کہوں کہ 90-95% کوشش محبین اہل بیت کی تھی، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ کام تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ، محبین اہل بیت نے یہ کام کیا. خب یہ شخص آیا جذباتی، آ کے امام کو کہتا ہے کہ آپ کے نام پر ہر جگہ تحریکیں چل رہی ہیں، آپ کے نام پر آپ کے محبین جمع ہو کے سارے کوششیں کر رہے، تو آپ خود کیوں قیام نہیں کرتے؟ امام نے فرمایا کہ میرے پاس شیعہ نہیں. کہا بہت ہے، میں بتاتا ہوں، میں اہواز سے ہو کے آیا ہوں، میں کرمان سے ہو کر آیا ہوں، میں فلاں خراسان سے ہو کر آیا ہوں. امام نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہا بہت ہیں. پہلے کہا سینکڑوں، پھر کہا لاکھوں، پھر کہا ساری دنیا. مجھے تو یہ لگتا ہے ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. جدھر جاتا ہوں جھنڈے آپ کے ہیں، جدھر جاتا ہوں نعرے آپ کے ہیں، انتقام خون کربلا اور اہل بیت و خاندان رسول ہو، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. بس اس کا مطلب ہے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. امام نے خود روایت کرتا ہے کہ امام نے مجھے ہاتھ پکڑا اور دو سواریاں منگوائیں، ایک اچھی سواری ایک معمولی، اچھی پہ مجھے بٹھایا، معمولی پہ خود بیٹھے، یعنی ایک گھوڑا اور ایک خچر، گھوڑے پہ مجھے بٹھایا، خچر پہ امام خود بیٹھے، اور مدینے سے باہر لے گئے، کافی باہر لے گئے، کئی فرسخ. ایک جگہ پر ہم رکے، اس نے جگہ بھی بتائی کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر پانی کی سفیدی تھور زدہ جگہ تھی. کہا وہ تھور والی زمین پر ہم اترے اور میں نے کہا یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. امام نے کہا مکروہ ہے، یہاں پر تھور ہے، یہاں نہیں پڑھتے. اور اسی طرح چلتے گئے ہم، تھوڑی دیر دور گئے، تھور ختم ہو گئی، وہاں پر امام رکے تو کہا نماز پڑھتے ہیں. اسی دوران امام نے کہا کہ وہ جو تو نے مدینے میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ قیام کوئی نہیں کر کیوں نہیں کرتے، اب میں تجھے جواب دیتا ہوں. امام نے فرمایا میرے پاس شیعہ نہیں ہے. اس نے کہا شیعہ تو بہت ہیں. امام نے اشارہ کیا ایک ریوڑ کی طرف، بکریوں کے ریوڑ کی طرف، فرمایا کہ اگر اتنے شیعہ ہوتے تو آج حکومت میری ہوتی، آج میں قیام کر کے اپنا حق لے لیتا. وہ شخص کہتے ہیں میں نے جا کے گنے وہ بکریاں، وہ 17 بچے تھے بکریوں کے، 17 بچے بکریوں کے. خوب تو یہ 4000 کیا کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ ملازمت کے لیے، پیش نمازی کے لیے میرے پاس فقہ کا کورس کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے میرے شیعہ، ان کو پیش نمازی چاہیے، ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس آتے ہیں. کسی کو فزکس پڑھنی ہے، کسی کو کیمسٹری پڑھنی ہے، کسی کو جابر ابن حیان بننا ہے، کسی کو کیا بننا ہے، کسی کو راوی، کسی کو محدث بننا ہے، یہ ڈگریوں کے لیے میرے پاس آئے ہوئے ہیں. یہ نہیں آئے کہ مجھے امام سمجھ کر آئیں اور اپنی دنیا و آخرت کی راہ مجھ سے پوچھیں. یہ آئے ہیں انہی بنوؤں میں یا کہ نوکریوں کے لیے، تعلیم میرے پاس کرتے ہیں، سروس ان کے پاس کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ آئے ہیں میری اکیڈمی میں آ کر پڑھیں، شریعت پڑھیں جا کر، سروس بنو عباس کی کریں جا کر، وہاں قاضی لگنے کے لیے آئے ہیں، وہاں پر ملازمت کے لیے آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مجھے امام سمجھ کر میرے پاس پڑھتے ہیں. اگر 17 بچے بھی شیعہ ہوتے کسی قوم کے اندر، امام فرماتے میں قیام کرتا. شیعہ کی ذمہ داری ہے عزیز امام، شیعہ کی عظیم ذمہ داری. شیعہ ہونا بڑا اعزاز ہے. یہ جو رسول اللہ کا فرمان ہے یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی فقط تو اور تیرے شیعہ نجات یافتہ و کامیاب ہیں. اب ڈھونڈ شیعہ ڈھونڈ. تو آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اب چراغ رخ زیبا لے کر شیعہ ڈھونڈ، کہاں ملتا ہے شیعہ؟ محب ملیں گے. خب ہم محبت میں جمع بھی ہو جاتے ہیں، محبت میں رو بھی پڑتے ہیں، محبت میں ہنس بھی پڑتے ہیں. محب ہیں جو تماشائی بنے ہیں، ورنہ شیعہ ہوتے خدا شاہد ہے آج کہیں یزیدیت نہ ہوتی اگر ہم شیعہ ہوتے. اور ہماری محبت بھی تاجرانہ محبت ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ سے محبت کی اتنے بنتے ہیں پیسے اس کے، مولا محبت کی خوب یہ لو، دنیا میں اتنے بچے دے دو، اتنا پیسہ دے دو، اتنے گھر دے دو، اتنی گاڑیاں دے دو، محبت کی آپ سے. محبت آپ سے کی ہے دو، ابھی محبت آپ سے کی ہے، آپ کا کام ہے ہمیں اس سے بچانا، قبر میں پھنسیں گے وہاں سے بچانا، پھر فوراً اجر مانگنے آ جاتے ہیں. شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہے جسے چراغ بجھا کر، گل کر کے کہہ بھی دیا جائے کہ میں نے اپنی بیعت تیری گردن سے اٹھا لی ہے، وہ نہ جائے. کہاں سے نہ جائے؟ کہاں سے؟ مقتل سے نہ جائے جہاں چند گھنٹوں کے بعد اس کو مر جانا ہے اور پائمال ہو جانا ہے اور بے گور و کفن رہنا ہے, وہاں سے نہ جائے اٹھ کر. یہ شیعہ ہے. امامت کا جوڑ تشیع کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو ملے امیر المومنین کو, جو ملے امیر المومنین سخت بیزار تھے ان سے. خدا کی بارگاہ میں عرض کیا, پروردگارہ انہیں مجھ سے لے لے, مجھے ان سے لے لے. اور انہی میں کھڑے ہو کر دیکھیں, امیر المومنین کے پاس ہزاروں فوج تھی اور لاکھوں لوگ تھے جو امیر المومنین کے ساتھ. ان لاکھوں میں کھڑے ہو کر کیا کہتے تھے؟ این این عمار, تم میں کوئی عمار نظر نہیں آتا. ان میں کھڑے ہو کے کہتے تھے, تم میں کوئی مالک اشتر نظر نہیں آتا. انہی کے اندر کھڑے ہو کے فرماتے تھے کہ تم میں کوئی ابو ذر نظر نہیں آتا. کتنی حسرت کرتے تھے امیر المومنین, لی کان فی ما مزا اخ فی اللہ. اس زمانے میں میرا ایک بھائی ہوا کرتا تھا, آج بہت یاد آتا ہے. ہزاروں لوگوں کے اندر علی تنہا. سیدہ روتی تھی علی کی تنہائی کو, لیکن علی اتنے تنہا اس وقت نہیں تھے مدینے میں جتنے حکومت میں آ کے تنہا ہو گیا. بہت تنہائی کاٹی علی علیہ السلام نے. کیوں؟ کہ جس کی تلاش و جستجو تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا. جو نظر آ رہی تھی کہا یہ چاہیے نہیں مجھے. شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ شیعہ کی ذمہ داری یہ امامت, یہ ولایت. یوں نہیں کہ اسے ہم ذہن میں رکھ کر اور پھر معاوضہ وصول کریں. اس کو نجات امت کا ذریعہ بنانا, مومن مقام مومنیت, مومن معاشرہ بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. جس جگہ ہو, شیعہ دنیا میں جہاں بھی آباد ہے, اس علاقے کا ذمہ دار ہے. اس کی گردن میں یہ ذمہ داری ہے کہ تو نے اس علاقے کو مومن معاشرہ بنانا ہے. اس کا ہر نظام مومنانہ ہو, اس کا معاشرتی نظام مومنانہ ہو, اس کا معاشی نظام مومنانہ ہو, اس کا تعلیمی نظام مومنانہ ہو, اس کا سیاسی نظام مومنانہ ہو. آپ اگر پاکستان میں ہو تو آپ کا فریضہ صرف یہ نہیں کہ چند رسومات کے لیے یہاں پر حکومت سے بھیک مانگ کے کوئی اجازت لے کر پھر خوش ہو جائے کہ میں نے بڑا کارنامہ کر لیا. نہ عزیز من, تیرا فریضہ و وظیفہ یہ ہے کہ آج نہیں تو کل سے ہی یہ ساری دنیا جو یہاں تیرے ارد گرد رہتی ہے, تو اس کو مومنانہ مقام تک پہنچا. تو ان سب کو اس نظام امامت و ولایت کے سائے میں لے کر آ. یہ فریضہ ہے, یہ وظیفہ ہے شیعہ کا. کب ہو سکتا ہے؟ جب ایمان کی سیڑھی پہ چڑھے اور ساتھ حضرت نے بتایا جو آفات ہیں ان سے بچے, کفر سے بچے. کفر سب سے بڑی آفت ہے ایمان کے لیے, خصوصاً کفر کے وہ ارکان جو حضرت بیان فرمائے. ہم سمجھتے ہیں کفر کو کافر ہونے کے لیے ایک بہت بڑا بت ہونا چاہیے, ہوبل, اور ایک سپیکر پر مرتد کوئی اعلان کرے سلمان رشدی لعین کی طرح, سب کا انکار کرے اور پھر آ کر اس بت کے سامنے بیٹھ جائے. اور ہم کہتے ہیں یا مثلا کافر ہونے کے لیے کوئی مارک کارل مارکس بنے یا لینن بنے یا فلاں بنے تو, یہ سٹالن بنے تو کافر ہوتا ہے. نہ عزیز من, کافر انسان ہوتا ہے جو چار رکن جو امیر المومنین فرما رہے ہیں. ایک تعمق, عمق. عمق سے بنتا ہے نا تعمق, یعنی کھوج لگانا, بیجا بیجا کھوج لگانا. عمق میں پہنچنا, لیکن بیجا کسی چیز کی عمق میں پہنچنا, غیر ضروری طور پر کسی چیز کی گہرائی میں جانا جہاں نہیں جانا چاہیے, یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے. دین خود عمق پر تاکید کرتا ہے کہ مومن کو عمیق ہونا چاہیے, گہرائی میں جانا چاہیے, باطن میں جانا چاہیے. ظاہر پرست و ظاہر بین نہیں ہونا چاہیے. دین خود دو راستے بتاتا ہے کہ جن چیزوں کی گہرائی میں تجھے جانا ضروری ہے, مومن ہونے کے لیے ان کی گہرائی میں پہنچ, اور بے جا کسی چیز کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کر, چونکہ کافر ہو جائے گا. کچھ امور ایسے ہیں جن کی گہرائی میں جا تیرا ایمان مضبوط ہوگا, کچھ امور ایسے ہیں جن کی گہرائی میں اگر جانے کی کوشش کی وہ جو ایمان آیا ہے وہ بھی چلا جائے گا, سست ہو جائے گا, بے جا جب جائے گا وہاں پر. تعمق کو پہلا رکن کفر قرار دیا ہے, جس میں آج مسلمان و مومنین مبتلا ہو سکتے ہیں, وہ ہیں. بے جا کسی چیز کی گہرائی میں جانا, میں اشارہ کروں گا کیونکہ وقت آپ کے پاس بھی محدود ہے اور ہمارے پاس بھی, کہ پھر بعد میں مجلس ہے انشاءاللہ, باقی ماندہ فرصت میں اس حکمت کے متعلق عرض ہوں گے آپ کی خدمت میں آرائز. درود پڑھیے محمد والے محمد. سید الشہداء کو شیعہ ملے اور امام نے فخر کیا ان شیعوں پر, مرحبا. یہ اصحاب جو سید الشہداء کو ملے, فرمایا مرحبا ان اصحاب پر. یہ نہ فرمایا میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. نانا کو ملے بہت با وفا ملے, لیکن اتنے نہیں تھے جتنے سید الشہداء کے اصحاب با وفا تھے, تھوڑے تھے. اگرچہ مشہور تعداد جو ہم جن سے آشنا ہے, اس کی بھی وجہ ہے, حکمت ہے کوئی جس سے یہ تعداد مشہور ہو گئے ہیں. سب مشہور نہیں ہوئے. کربلا کے شہداء میں 72 ہستیاں مشہور ہو گئیں, یا عدد 72 مشہور ہو گیا, لیکن بعض جس طرح مورخین نے لکھا ہے کہ 155 یا 160 کے قریب شہداء ہیں سید الشہداء کے ساتھیوں میں سے. لیکن یہ مشہور شہرت ان کو مل گئی 72 کو, کوئی وجہ ہوگی اس کی. سید الشہداء نے فرمایا کہ وہ جو نانا کو ملے وہ ایسے نہیں تھے جیسے آپ ہو. جنگ احد میں جب رسول اللہ محاصرے میں ہوئے اور زخمی ہوئے اور چھوڑ گئے سب رسول اللہ کو, صرف 3 بچ گئے وہاں پر, اور وہ بلا بلا کے انہیں کہہ رہے تھے کہ ابھی رسول اللہ زندہ ہیں. افواہ اڑ گئی تھی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں. جو ہی سنا شہید ہو گئے ہیں, بھاگ کھڑے ہوئے کہ ختم ہو گیا سب کچھ. اس وقت لوگ بتا رہے تھے کہ واپس آؤ, نہیں آئے. اور امیر المومنین نے تو نہج البلاغہ میں بتا دیا اپنے ساتھیوں کا حال, لیکن سید الشہداء نے چراغ بجھایا اور خود ان سے فرمایا کہ میں نے اپنا حق بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھا لیا, تم چلے جاؤ, کل سب مارے جاؤ گے. کل جو رک گیا یہاں پر وہ زندہ نہیں جا سکتا. حضرت نے یہ بھی کہا کہ ان ہاشمیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. ہر انصاری ایک ایک ہاشمی کا ہاتھ پکڑے اور اس صحرا سے, اس مقتل سے انہیں باہر لے کے چلا جائے. جب چراغ جلا سب موجود تھے اپنی جگہ پر, اور پھر اپنا عہد دہرایا. بلکہ بعض کو یہاں تک عرض کیا کہ آج صبح سے پہلے پہلے ہم اپنے عہد کی وفا کرنا چاہتے ہیں, چونکہ بنت علی نے ہماری وفا پہ تشویش کا اظہار کیا. بی بی نے پوچھا تھا بھیا سے کہ یہ جو آج رات ساتھ ہیں یہ کل تک ساتھ رہیں گے یا نہیں, کہیں ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں. ساتھ رہے. عزیزان یہ کہلاتے ہیں شیعہ. لیکن یہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں, کب ملتے ہیں؟ جب امام بھی سید الشہداء جیسے ہوں. جب سید الشہداء اپنا سارا سرمایہ اٹھا کے لے آئے, وہ بھی اپنا سب کچھ لے کے آئے. کوفہ میں محب کوفہ بیٹھے رہے, کوفہ سے آگے نہیں بڑھ سکے. خبریں سنتے رہے کہ اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. پوچھتے تھے آنے جانے والوں سے کہ وہ ہمارے مولا کربلا گئے ہوئے تھے, کچھ پتہ ہے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ لوگ آ کے انہیں خبریں بتاتے. کوئی آ کر کہتا آج پانی بند ہو گیا ہے, یہ کہتے بہت افسوسناک ہو. پھر انہیں پوچھا جاتا آج کیا ہوا ہے, کہا آج جنگ شروع ہو گئی ہے. پھر زور کو کوئی گزرتا کہاں سے پوچھتے اب کیا ہو رہا ہے, جب انہیں خبر ملتی اب سب مارے جا چکے ہیں. صرف خبریں سننے پہ اکتفا تھا ان کا. محب مدینہ بیٹھے رہے, محب بصرہ و یمن میں بیٹھے رہے, شیعہ کربلا آ گئے. لیکن ان شیعوں کو سب سے زیادہ اپنی پرواہ نہیں تھی, انہیں پرواہ تھی امام کی اور اولاد امام کی. انصار نے امام سے آ کر, چونکہ کربلا میں یہ سبقت تھی, مسابقت تھی, انصار پہل کرنا چاہتے تھے اور بنو ہاشم انصار پر سبقت لے جانا چاہتے تھے شہادت میں. لیکن انصار نے جا کر امام سے یہ سبقت منظور کروا لی کہ پہلے ہم جائیں گے مارکے میں. جب سب شہید ہو گئے پھر اس کے بعد امام نے بنو ہاشم کو اجازت دی. انصار کے لیے سب سے اہم کیا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے حسین علیہ السلام اور اولاد حسین اگر کسی کو ایک زخم بھی آ گیا ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں، ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ لیکن ان انصار کو شاید خبر ہوگی، شاید کیا ان کے ذہن میں ہوگا کہ آپ تو چلے جاؤ گے حسین بھی چلے جائیں گے، پھر اولاد حسین کے ساتھ کیا ہو؟ کئی مرحلوں میں یہ کربلا رونما ہوا، ایک مرحلے میں تکلیفیں دینا شروع کی گئیں، ایک مرحلے میں قتل و غارت شروع ہوئی، ایک مرحلے میں لاشوں کی پائمالی شروع ہوئی، ایک مرحلے میں جا کر خیمے جلائے گئے، اس طرح مرحلوں میں آگے بڑھتا رہا، اور ایک مرحلہ جو بہت دردناک مرحلہ تھا، بہت سخت مرحلہ پیش آ گیا عزیزان، کہ جب سید الشہداء کے ان جلے ہوئے خیموں میں صرف ایک مرد رہ گئے، وہ بھی بیمار تھے، سب خواتین رہ گئیں، اس وقت جناب زینب اولیا علی کی شجاع بیٹی، دلیر بیٹی، بیبیوں کو جمع کر کے کہا، بیبیوں گھبرانا نہیں، آج کوئی مرد نہیں ہے لیکن میں موجود ہوں، بہت کچھ درد جناب سیدہ کے لیے تھا، ان میں سے ایک سید الشہداء کے بچوں کو تسلی دینا، پورے سفر کے دوران جناب زینب اولیا کی ایک اہم ذمہ داری سید الشہداء کے بچوں کو تسلی دینا تھا جو بیتابی کر رہے تھے. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جب ان لعینوں نے خیموں کو آگ لگائی، بچے سہم کے خیموں سے جان بچانے کے لیے بھاگے دور گئے، جب لوٹ ختم ہوئی، خیموں کا جلنا ختم ہوا، بیویوں نے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، کچھ بچے ملے کچھ نہیں ملے، وہ جو ملے روایات میں ہے، جو بچے ملے ان میں سے کئی بچے ایسے تھے جو زندہ گھوڑوں کے پاؤں تلے رو لے جاتے، لیکن ان میں ایک بچی ایسی تھی جو نہیں مل رہی تھی، جناب زینب اولیا ام کلثوم سے فرماتی ہیں، بہنا سارے بچے مل گئے ہیں، یتیمہ حسین نظر نہیں آتا، روایات میں ہے امام کی بیٹی تھی، 3 یا 4 سال کی عمر میں تھی، جسے بابا سے بہت محبت تھی، جو بابا کے بغیر سوتی ہی نہیں تھی، جب سید الشہداء علیہ السلام میدان میں جانے لگے شہادت کے لیے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، وترن موتورا سوار ہوئے، یعنی پہلا دن تھا امامت حسین کا، پہلا دن جس دن امام کو گھوڑے پہ بٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا، بڑا دردناک منظر تھا، وترن موتورا سوار ہوئے، اکیلے سوار ہوئے، سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا، امام فرماتے ہیں تو بہت با وفا حیوان ہے، مجھے معلوم ہے تو تھک گیا ہے، تو پیاسا بھی ہے، تو صبح سے اب تک میرے ساتھ مقتل میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، بہت سارے شہداء کو امام اسی ذوالجناح پہ سوار کر کے واپس لائے گنج شہداء میں، امام فرماتے ہیں فقط آخری دفعہ مجھے لے جا، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، تیری زحمت ختم ہونے والی ہے، لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا، امام علیہ السلام نے جو گھوڑے کی نگاہوں کی طرف دیکھا، گھوڑا مسلسل زمین پہ دیکھ رہا ہے، ذوالجناح زمین پہ دیکھ رہا، جو ہی امام کی نگاہ اس کی نگاہوں کے پیچھے گئی، پھر حسین سے زین چھوٹ گئی، پھر زین چھوٹ گئی، امام زمین پہ دوبارہ آ گئے، وہ کون سا منظر تھا جس نے حسین کو ذوالجناح سے دوبارہ اتار دیا؟ جو باپ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں وہ کون سا منظر تھا، ایک چھوٹی سی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر فریادیں کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جانا، صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا. اور بچی پھر بین کر کے رو کے کیا کہتی ہے، میرے بابا کے گھوڑے میرا بابا پیاسا ہے، اگر لے کر ہی جانا ہے تو پہلے فرات پہ لے جانا، پہلے بابا کو پانی پلا دینا. اور بچی پھر رو کر کیا کہتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرا بابا خستہ ہے، تھکا ہوا ہے، جب اترنے کا وقت آ جائے کسی نرم زمین پر اتارنا، تو بیٹھ جانا، میرا تھکا ہوا بابا تجھ سے اتر جائے. بچی کے یہ بین سن کر امام گھوڑے سے اترے، گھوڑے سے اتر کر بچی کو سینے سے لگایا. سینے سے لگا کر کیا فرماتے ہیں، میری بیٹی یہ تیرے رونے کا یہ مقام نہیں آیا، تو اتنی دکھیا بہن مت کر، اگر تو روتی رہی تیرا بابا مقدل نہیں جا سکے گا. بیٹی مجھے جانے دے، نانا منتظر ہیں، بابا علی منتظر ہیں، ماں زہرا منتظر ہے. بیٹی اگر تو روتی رہی تیرا بابا جا نہیں سکیں گے. سید الشہداء نے بیٹی کو اپنی بہن کے حوالے کیا اور فرمایا، بہنا آج رات شاید میرا سینہ نہ ملے، میری بچی کو جب سلانا اپنے سینے پہ سلا لینا، میری بچی کو رونے نہ دینا. امام بچی کو پھوپھی کے حوالے کر کے روانہ ہو جاتے ہیں عزاداروں. اور پھر شام غریبہ آ جاتی ہے، وہی چھوٹی بچی، اب بابا نظر نہیں آتے. جب خیموں کو آگ لگتی ہے، بابا بابا کرتی ہوئی مقتل میں جا پہنچتی ہے. مقتل میں جا کر ایک کٹی ہوئی سر والی لاش کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، پہچان لیتی ہے بابا کو، پہچان لیتی ہے. اور جب رات کو بچوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یتیمہ حسین نظر نہیں آتی، جناب زینب علیا جاتی ہیں، جا کر اٹھاتی ہیں بچی کو اور فرماتی ہے، بیٹی تیرے بابا کا تو سر نہیں تھا، تو نے بابا کو پہچانا کیسے؟ بچی کو اٹھایا، واپس لے کر آتی ہے، سکینہ کو سلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سوتی نہیں ہے، فقط بابا بابا کہہ جاتی ہے. عزادار شام غریبہ گزر گئی. جب دن آ جاتا دوسرا، اہل بیت کے بچوں کو اسیر کیا جاتا ہے، یتیمہ حسین کو ایک رسی میں ہاتھ باندھ کر جناب زینب علیا کے ہاتھ کے ساتھ رسی کو باندھ دیا جاتا ہے، اور جس محمل پہ زینب علیا ہے وہاں پر سکینہ بنت حسین بھی بٹھا دیتے ہیں. جب محمل چلتا ہے، جب یہ کاروان چلتا ہے، سامنے لوگ کے سنا پہ بابا کا سر ہے، چھوٹی بچی اپنی پھوپھی کی آغوش میں محمل میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ محمل کیا تھا؟ بغیر پالان کے سواری تھی جناب زینب علیا. عزاداروں آپ کو معلوم نہیں کتنا سخت ہے اس اونٹ پہ بیٹھنا جس کی پشت پہ پالان موجود نہ ہو، جس کی پشت پہ پالان موجود نہ ہو. اب زینب علیا کیسے بیٹھے، شتر کی پشت پر کیسے بیٹھے، اور یتیمہ حسین کو کیسے سنبھالے. جو یہ کاروان چلتا ہے، نو کے سنا پہ بچی کو سر نظر آتا ہے، لپکتی ہے بابا کے سر کی طرف، لپکتی ہے بابا کے سر کی طرف. جناب بی بی نے سکینہ کو بچایا، بچی کو اٹھایا اور رو کر اپنے بھیا کے سر کو خطاب کر کے کیا فرماتی ہے، اور میرا مظلوم حسین، میرا پیاسا حسین، میرا مظلوم تشنا حسین، میں تیری کس کس چیز کو سنبھالوں؟ اے حسین میں تیری کس کس چیز کو سنبھالوں؟ میں تیرے بچے کو سنبھالوں، میں تیرے مقصد کو سنبھالوں، میں تیرے کاروان کو سنبھالوں. بی بی نے رونا شروع کیا. عزاداروں پھر یہی قافلہ پہنچ جاتا ہے شام. جب پہنچ جاتا ہے، جب شام میں پہنچ جاتا ہے تو بچی صرف بابا کو یاد کرتی ہے، بابا کو یاد کرتی ہے، صبح شام روتی ہے، صرف بابا بابا کرتی رہتی ہے. ایک دن سکینہ شام کے ویرانے میں کھڑے ہو کر بھیا سجاد سے پوچھتی ہے، بھیا یہ پرندے روزانہ کدھر جاتے ہیں؟ یہ صبح کے ہی اور جاتے ہیں، یہ شام کے ہی اور جاتے ہیں. سجاد کہتے ہیں، بیٹی بہنا ان پرندوں کو مت دیکھا کر. پوچھتی ہے، بھیا بتاؤ یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، یہ صبح گھروں سے نکلتے ہیں اور دن بھر دانا چگ کے شام کو گھروں میں جاتے ہیں، آرام کے لیے جاتے ہیں. حسرت سے منہ کو دیکھ کر کہتی ہے، کوئی دن ہو گیا ایسا کہ ہم بھی اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں گے، ہم بھی اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں گے. عزاداروں لیکن وہ وقت نہیں آیا، وہ کبھی بھی نہیں آیا جب سکینہ گھر لوٹ کر آ جائے. اسی ویرانے کے اندر مر گئی، اسی ویرانے میں امانت حسین چھوڑائے. جب سید ساجدین
شام کی قید گزار کے آزاد ہو کے کربلا آتے ہیں، قبر بابا سے لپٹ جاتے ہیں اور فریادیں کر کے روتے ہیں، جناب زینب علیا اٹھاتی ہیں، سجاد اٹھ جا چلنے کا وقت آ گیا، سید سجاد روتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں، بابا مجھے معاف کر دو، بابا جب میں کربلا سے گیا تھا بابا آپ کی ایک امانت لے کر گیا تھا، میں شام سے واپس نہیں لا سکا، وہ شام کے زندان میں مر گئی۔
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت کے مقام نصیب فرما، جو بیمار ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، ان حادثات میں جو زخمی ہو گئے ہیں مومنین پروردگارہ جلد از جلد انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے گناہ ہیں اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزانے غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلا سے محفوظ فرما، پروردگار امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی و دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وہ شہداء جنہوں نے ایام اعظم شہادت پائی ہے، وہ بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔